السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 6 چھٹا پارا, سورہ نساء آیت نمبر 148. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. 6th جز, سورہ نساء, آیت نمبر 148. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو, اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے, لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے, حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے, جیسے کہ پیچھے بھی ہم یہ جملہ پڑھ چکے تھے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, کہ برائی پر زبان نہ کھولی جائے, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے, محبوب نہیں ہے, الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا جا رہا ہو. اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے, اصل میں ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ, اور ہم دورے قرآن کر بھی رہے اس لیے ہیں کہ ہم قرآن سے قریب ہو سکیں, ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے, ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے قریب ہوں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم سمجھ سکیں اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم داخل کر سکیں, ہم عملی زندگی میں ہم اسے اپلائی کر سکیں. تو یہاں پر یہ روزمرہ کے معاملات یا روزمرہ کے جو معاملات ہیں ہمارے, اس کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے. ہمیں وہ اخلاق و آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ ایک مومن ہونے کے ناطے ایک مسلمان کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور کیا خوبیاں ہونا چاہیے, اور ان باتوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے یا جس کی وجہ سے آپس میں بدگمانیاں اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ برائی پر زبان نہ کھولی جائے, تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ برائی پر زبان کھولی جائے سوائے اس کے کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. تو مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی بری بات لوگوں سے بیان کرتا پھرے, اور اسی کا نام غیبت ہے یا گلہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مفہوم ہے کہ پردہ پوشی بہت بڑی نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے تمام افراد کو معاف کر دیا جائے گا بجز گناہ ظاہر کرنے والوں کے. جب پوچھا گیا کہ گناہ ظاہر کرنے والے کون ہیں تو کہا گیا کہ اور وہ گناہ کرنے والوں کے, اور وہ گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کا کام کرے یا برا کام کرے, پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس کے عمل پر پردہ ڈال دیا تھا لیکن وہ خود اس کو ظاہر کر دے اور وہ کہے کہ اے فلاں, میں نے آج رات یہ اور یہ کام کیا تھا, تو اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈال رکھا تھا مگر اس نے اپنے عیب سے پردہ کھول دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب اپنے خود کے گناہوں کا پردہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اس شخص کو بدترین کہا گیا اور اس کو معاف نہیں کیا جائے گا, تو کسی دوسروں کے عیب کو کھولنے کا ہمیں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے, یہ کیسے اس کا ہم کو حق ہے. تو بہرحال یہاں پر ہمیں ایک اخلاقی ہماری خوبی کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے ایک مومن میں کیا خوبی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم, بہتر یہ ہے کہ جو بھی کچھ تم کرو تو خیر کا کام کرو, اور نہیں تو خاموش رہو تو زیادہ بہتر ہے, اور درگزر سے کام لو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ درگزر کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عفواً قدیرہ بتایا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے پکڑنے پر, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, درگزر کرتا جاتا ہے. ہم خود سوچے کہ ہم سے دن رات صبح شام کتنی ایسے جانے انجانے میں غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں, خطائیں ہوتی رہتی ہیں, اور کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرماتا؟ آپ دیکھیں اتنی ساری خطائیں ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آکسیجن بھی پرووائڈ کر رہا ہے, الحمدللہ ہم ہوا میں سانس لے رہے ہیں, ہمارے لیے بارشیں ہوتی ہیں, زمین سے پیداوار نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری سانس جاری رکھی ہے, ہم سانس لے رہے ہیں الحمدللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کر رہا ہے, ہر نعمت سے نواز رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کر لیں اور پلٹ کر آئیں. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عفو درگزر سے کام لیتا ہے تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ جب آپس کے تعلقات ہوتے ہیں اور آپس میں معاملات ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلمس ہو جاتی ہیں, کچھ ناچاقی ہو جاتی ہے. تو یہ آیت میں دراصل مسلمانوں کو ایک نہایت ہی بلند درجے کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے. کہ جو مومن ہوں گے وہ اس برائی سے بہتر اس برائی سے بچے رہیں گے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کی طرف لے کر جائیں گے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ برائی پر زبان نہ کھولی جائے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو محبوب نہیں رکھتا جس کو برائی کو ظاہر کیا جائے سوائے اس کے کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. تو اس سے عملی نقاط ہمارے لیے کیا ملتے ہیں کہ اپنے دن کو پاکیزہ کلمات کہہ کر خوبصورت بنائیے جس میں اللہ کا ذکر ہو, خیر کی دعوت ہو, یہاں تک اس کام کو اپنی عادت بنا لیجیے. ایمان عقیدے ادب اور سلوک کا نام, ایمان دراصل عقیدے ادب اور سلوک کا نام ہے. تو لہٰذا اپنے ایمان کو جتنا مضبوط کر سکتے اتنا مضبوط کریے. یعنی عقیدے کے لحاظ سے آپ کا عقیدہ بہترین ہو, یعنی آپ ایک اللہ کو ماننے والے ہوں. جب آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں تو اس کی بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی, اس کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی. پھر ایمان صرف نماز پڑھ لینے اور روزے رکھنے کا نام نہیں ہے, یہ عقیدے کا نام نہیں ہے, بلکہ آپ کو ادب بھی سکھایا جا رہا ہے, آپ کو آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ آپ کو سوسائٹی میں رہنے کے لیے کیا آداب سے پیش آنا ہوگا. پھر سلوک جو آپ کا رویہ ہے وہ رویہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں آپ احترام تو بہت کر لیں کسی کا لیکن آپ کا رویہ سامنے والے کے ساتھ بہت برا ہو تو نہیں. آپ کو یہ تمام چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. تو زبان برائی پر نہ کھولی جائے بلکہ کیا کیا جائے, اپنی زبان کو پاکیزہ کلمات سے آراستہ کیا جائے, اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رکھا جائے, خیر کی دعوت دی جائے, یعنی اپنی زبان کو خیر کی دعوت دینے کے لیے استعمال کیا جائے. اور یہی کام اپنی عادت بنا لیجیے, یا تو آپ قرآن کی بات کریں یا پھر بہتر ہے کہ خاموش رہیں. پھر معاف کر دینا, یہ ایک بہت بڑی صفت ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو معاف کر دیں گے اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتا ہے, تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم معاف کریں. تو مظلوم کس کس سے شکوا کر سکتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ظالم کے لیے بد دعا کرے, یا پھر حاکم کے سامنے ظالم اپنے ظلم کا بیان کر سکتا ہے تاکہ اس سے مدد مانگ سکے. تو آپ ہر ایک کو اپنی جو کہتے ہیں نا کہ وہ دکھ بھری کہانی نہیں سنا سکتے کہ آپ پر ظلم ہو. کچھ لوگ اس کو عادت بنا لیتے ہیں اور ہمیشہ روتے رہتے ہیں, دوسروں کو اپنے دکھڑے سناتے رہتے ہیں, یا اس کو جو ہندی میں بپتا کہتے ہیں شاید, کہ بس وہ دن رات وہ سناتے رہتے ہیں. بلکہ اگر 10 سال بھی ہو گیا ان کو کچھ خدا ان کے اوپر ظلم ہوئے ہوئے تو وہ 10 سال کے پہلے کی باتیں بھی سناتے رہتے ہیں. تو اس کو معمول نہیں بنا لینا چاہیے. اس سے آپ کیا ہو رہا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ خیر کے کاموں پر کم توجہ دے رہے ہیں اور آپ برائی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. تو لہٰذا صرف آپ یا تو اللہ کے سامنے اپنے دکھ درد کا اظہار کریے اور اللہ سے مدد مانگی, کیونکہ ظالم کے لیے جو مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے وہ سیدھا عرش پر جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے. دوسرا, آپ کسی ایسے کے پاس جائیے جو آپ کے ظلم کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو. ہر ایک کو دکھ اور غم سنا کر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو یہ چیز یہاں پر ہمیں سکھائی گئی ہے. تو ہم کو خیر کی باتوں پر ہمیشگی اختیار کرنی ہوگی اور خیر کو ہی پھیلانا ہوگا اپنی زبان سے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ سب پکے کافر ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں, ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے, اور اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی وہی صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اصل میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ درگزر سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرماتا ہے. تو یہاں پر دو مطلب ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ رسول پر ایمان لانا, ایک رسول پر ایمان لانا اور دوسرے کا انکار کرنا اس کا جو یہاں ذکر کیا گیا ہے. اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رسول کو زیادہ اہمیت دینا اور نبوت کے لحاظ سے, اور دوسرے انبیاء کو کم کر دینا, یہ سارے انبیاء کو برابر ماننا. تو ایکچولی یہاں پر ہم کو اس سے منع کیا جا رہا ہے. ہم کو کسی, یعنی نبوت کے اعتبار سے تو آپ دیکھیں سارے انبیاء برابر تھے, اللہ تعالیٰ نے سبھی کو نبوت سے نوازا. ہاں, اس میں درجات اللہ تعالیٰ نے کسی کے بلند کیے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا, کسی نے پردے کے پیچھے سے بات کی, کسی سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر سے پہاڑ پر بات کی, کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بات کی, جبریل امین کے ذریعے سے. تو بہرحال اس میں درجات ہیں نبیوں کے, لیکن نبوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام انبیاء کو نبوت ملی. ہاں, فضیلت کے اعتبار سے کچھ کے درجات بلند ہے. تو لہٰذا ایک رسول پر ایمان لانا اور ایک کا انکار کرنا ہم ایسا نہیں کر سکتے, اور رسولوں میں تفریق نہیں کر سکتے کہ ایک کو بہت عزت دے دی اور ایک کو نعوذ باللہ بالکل ڈسکریج کر دیا, ان کو بالکل ان کا رتبہ کم کر دیا گھٹا کر. یہ بھی ہمارے لیے بالکل کسی طرح جائز نہیں ہے. تو رسول, جیسے ہم نے پہلے تھرڈ پارے میں بھی پڑھا تھا کہ رسولوں کے درمیان تفریق جائز نہیں. ہاں, تفضیل ہے, یعنی ہم ایک دوسرے کو فضیلت دے سکتے ہیں، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض میں سے رسولوں کو، لیکن تفریق نہیں کر سکتے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرواؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں، یعنی ان کی ڈیمانڈ تھی کافروں کی کہ آپ ایسا کریں ویسا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل کتاب اس سے پہلے بہت بڑے بڑے ڈیمانڈ کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سری فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں، ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آپ دیکھیں اہل کتاب کے جرم کیسے کھول کر بتائے جا رہے ہیں، اور کیا کیا ان کے جرائم تھے کہ اپنے رسولوں سے مطالبہ کرتے تھے، یعنی رسول کی بات مانتے نہیں تھے بلکہ مشروط ان کی اطاعت ہوتی تھی کہ اے موسیٰ تم یہ کرو تو ہم مانیں گے، اے موسیٰ تم وہ کرو تو ہم مانیں گے۔ پھر اپنے نبی کا ادب اور احترام ان کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، بات بات پر اے موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ۔ اور اس لیے دیکھیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے کہ نبی کو محمد کہہ کے تم نام لے کر نہ پکارو بلکہ رسول اللہ کہا کرو۔ اس لیے صحابہ کرام رسول اللہ کہہ کر آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات تک نہیں کرتے تھے، اور صحابہ اکرام نے کبھی قیل و قال نہیں کیا، الحمدللہ ہمیشہ سمے نہ بتانا، جو حکم آئے فوراً سر جھکا دیا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی طرح یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ یہ بات جا کر اپنے رب سے پوچھ کر آؤ تب ہم اطاعت کریں گے، یا وہ پوچھو تو تب ہم پورا کریں گے، نہیں بلکہ الحمدللہ ہمیشہ مانتے گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی کیسے وہ سخت جان اور کیسے سخت دل لوگ تھے کہ وہ بات مان کر ہی نہیں دے رہے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا کہ لو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ تب کہیں جا کر انہوں نے بات مانی، یعنی کتنے ہٹ دھرم تھے۔ جب سجدہ ریز ہو کر داخل ہونے کے لیے کہا گیا تو سجدہ ریز نہیں ہوئے بلکہ الٹا، ہم نے پیچھے پڑا کہ الٹا سیرین کے بل گئے، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 185-186 میں۔ پھر ان کا یہ قول تھا کہ یہ لوگ تمام یعنی ہم سب سے اچھے ہیں، ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، یعنی وہ کیا سمجھتے تھے کہ نہیں ہم تو آلریڈی اتنے اچھے ہیں کہ اب ہم پر کوئی اور اچھا ہی اثر نہیں ہو سکتی، ہم خود بہت اچھے ہیں، ہم کو کوئی اوپر سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہتے کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں ایکچولی ان کی باطل پرستی کی وجہ سے، جو ان کے جہلا تھے یعنی جو ان کے علم والے لوگ تھے وہ جاہل بن گئے تھے، یعنی علم ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر جاہلیت تھی، اور وہ فخر کرتے تھے جو خیالات اور تعصبات اور جو رسم و رواج میں انہوں نے پرورش پائی تھی، جو اپنے باپ دادا سے ان کے یہاں چلتا آ رہا تھا، تو کہتے تھے کہ ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ ہم کسی طرح اس سے نہیں ہٹائے جا سکتے، ہم جو کر رہے ہیں بس وہ بہت صحیح ہے اور باقی کی کوئی چیز ہم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم سیکھے سکھائے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ہم پرفیکٹ ہیں، ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چیز کبھی بھی انسان نے نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے اس دن پڑھا کہ فلا تزکو انفسکم، اپنی نفس کی پاکیزگی کا دم نہ بھرو، ان اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے یا اس کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ کبھی اپنی تعریف نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھیں، کیونکہ ابلیس تھا جس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں انا خیر من، میں بہتر ہوں، اور وہیں سے پھر آپ دیکھیں کہ وہ راندہ درگاہ ہو گیا، لعنت زدہ قرار پایا۔ تو جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آئے یا کوئی نئی نصیحت ان کے پاس آتی یا ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی، انہوں نے یہی جواب دیا، کوئی دلیل ان کے کام نہ آئی، انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے دل غلافوں میں بند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایکچولی ان کے دل غلافوں میں بند نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تھپا لگا دیا تھا، تو اب کوئی خیر ان کے اندر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اب دیکھیں جب آپ کسی بھی کوئی غلاف ہے، کوئی کور ہے، اس کو آپ ٹائٹ باندھ دیں، اس کو سیل لگا دیں، تو اس میں کوئی چیز اندر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی نا۔ اسی طرح سے یہودیوں کا معاملہ ہو گیا تھا کہ کوئی خیر ان کے اندر جاتی نہیں تھی۔ تو اس آیت سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملا؟ مجھے اور آپ کو، ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے اصلاح قلب کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو محفوظ رکھ، اس پر مہر نہ لگا، کیونکہ جس دل پر مہر لگ جاتی ہے وہ بصیرت سے محروم کر دیا جاتا ہے، سرگرداں پھرتا ہے اور ضلالت اور گمراہی پھر اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، یعنی وہ دلالت اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اپنے قلب کی اصلاح کے لیے دعا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، کہ اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، یا ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے اور جما دے ہمارے قدموں کو۔ تو اپنے دل کی، اپنے قلب کی اصلاح کے لیے ہم کو فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے عیسائیوں میں خود کئی لوگ بن گئے، کئی ان کے فرقے بن گئے، آرتھوڈکس الگ ہے اور کیتھولک الگ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور نئے نئے اور بھی بہت سارے بنتے چلے گئے، کاپٹک کرسچن الگ ہے، اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے اس بات کو مانتے ہیں کہ جس کو صلیب پر چڑھایا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، لیکن ان کی بات کوئی مانتا نہیں ہے۔ اور یہ جو عیسائیت میں یہ جو کانسیپٹ جو پیدا ہوا، یہ شرک جو پیدا ہوا، ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال بعد پیدا ہوا، اور یہ پیدا کرنے والا بھی ایکچولی ایک یہودی تھا جو بعد میں کرسچن بن گیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو فادر کے نام سے انٹروڈیوس کروایا اور اس کے لوگوں نے بہت مانے۔ اسی نے ایکچولی جو اس وقت کی جو انجیل تھی اس کو غائب کروایا، یا اوریجنل انجیل کو اس نے چھپا دیا اور اس میں اب خود ساختہ ایسی چیزیں بھر دی کہ جو بالکل بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی۔ جو برنابس کی انجیل کہتے ہیں اس کو منظر عام پر آنے ہی نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ اس برنابس کی انجیل جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک پیروکار تھے، ان کا نام برنابس تھا، تو انہوں نے جو لکھی تھی باتیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو اقوال تھے، جو اس وقت کی باتیں تھیں، اس میں بہت ساری حقیقتیں ہیں اصل میں، جس میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے رسول تھے، وہ کیا تعلیمات دیتے تھے، پھر انہوں نے جو آگے خبریں دی تھی کہ جو ایک نبی آئے گا آگے، تو اس انجیل کو بالکل ہی منظر عام سے ہٹا دیا گیا، اور پھر خود ساختہ چیزیں گھڑ کر سامنے لائی گئیں، اور اس نے اپنے آپ کو بہت مشہور کر دیا، یہ جو پاپ تھا اس نے، اور پھر اسی نے شرک کا راستہ اسی نے کھولا اصل میں عیسائیت میں، اور اسی نے شروعات کی عقیدہ تثلیث، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر چونکہ یونانی جو لوگ تھے وہ کرسچن بنتے چلے گئے، تو چونکہ یونان میں بہت زیادہ شرک پایا جاتا تھا، اور بہت زیادہ ہر جگہ وہاں جگہ جگہ مجسمے تھے، اور مجسمہ سازی وہاں پر عام تھی، تو پھر ان لوگوں نے حضرت مریم کا بھی مجسمہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مجسمہ بنایا، اور پھر اس طرح سے وہ ایک شرک کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ تو بہرحال ہم سبھی جانتے ہیں، یہاں پر بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے، ابن عاشور، ابن جزی، قرطبی، وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو وہ سمجھتے کہ پھانسی دی گئی، ایکچولی وہ شخص کو مشتبہ بنا دیا گیا تھا، اور اس کو جو ہے وہ ایکچولی یہ وہ شخص تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دے دی تھی، جو کہ مخبر تھا، حالانکہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، لیکن اس نے غداری کی اور اس نے دشمنوں کو جا کر خبر دے دی، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، کہ فلاں فلاں جگہ عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے حواریوں کے ساتھ۔ تو جب وہاں کے ان لوگوں نے حملہ کیا، پولیس نے وہاں پر دھاوا بولا، تو جس کو پکڑا گیا شخص کو ایکچولی اس کی شکل کچھ دیر کے لیے کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی رسی بنا دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ہم مسلمانوں کو اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ جو بل رفعہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور روح سمیت اٹھایا اوپر، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ، اچھے خاصے عقیدے والے لوگ بھی، اور بہت سارے لوگ اس معاملے میں تھوڑا سا گمراہ ہو گئے اور بہک گئے، اور ان لوگوں نے پھر یہ دعویٰ کیا کہ اب کوئی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنے والے۔ یا جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانیت جو شروعات ہوئی تھی، دیکھا جائے تو جو مرزا احمد قادیانی تھا، شروعات اس نے عیسائیوں سے جو مناظرہ تھا اس کے لیے ہی شروعات کی گئی تھی، اور شروعات اچھے سے ہوئی تھی کہ وہ دلائل سے جواب دیا کرتا تھا عیسائیوں کو کہ یہ عیسائیت کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن بعد میں خود اسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اب وہ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو پھر اس کی اہمیت کم ہو جاتی، تو اس نے ظاہر کرنا چاہا کہ میں ہی نعوذ باللہ جو کچھ بھی ہوں میں ہوں، مجھ پر وہی آ رہی ہے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہمارا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، قیامت سے پہلے ان کا دوبارہ نزول ہوگا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے اور دجال کو ختم کریں گے، انہی کے دور میں یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ کرے گا، پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے اور اسلام غالب آ جائے گا، پھر وہ 40 رہیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن نارمل زندگی گزاریں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اور صحیح پھر ان کی یعنی ایسی موت تاری ہوگی جو قدرتی موت ہوتی ہے، اور اس وقت امام مہدی بھی آئیں گے اور یہ امام مہدی کو فالو کریں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے پھر غلبہ اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت اور کامیابی سے نوازے گا، اور انہی کے ذریعے سے دجال کا خاتمہ ہوگا، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. تو کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں، نصارہ اسپیشلی، اس علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے اور میجورٹی مسلمانوں کی ہو جائے گی، اور یہودیوں کو چن چن کر مارا جائے گا جو ان کا اس وقت انکار کریں گے، اور ہر چیز گواہی دے گی اگر یہودی وہاں چھپا ہوگا تو. غرض ان یہودی بن جانے والوں کی اسی ظالمانہ رویے کے بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں پھر یہی بات کہی گئی کہ ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمانہ رویے کے بنا پر، کون سے ظالمانہ رویے تھے؟ کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا لوگوں کو، اور راستے سے روکنا مطلب کیا ہے کہ خود تو اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے، خود منحرف تھے، اتنے بے باک مجرم بن چکے تھے یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی طرف آنا چاہتے، یا اللہ تعالیٰ کوئی نیا رسول یا نبی بھیجتا تو یہ اس نبی کا بھی انکار کر دیتے، یا نبی کو بھی قتل کر دیتے، یا اس نبی کے ماننے والوں کے بھی دشمن بن جاتے. جیسے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب جانتے ہیں کہ یہودیوں اور کافروں کی طرف سے کئی قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا. جب کسی معاملے میں دیت کے لیے اللہ کے رسول ان کے محلے میں پہنچے، یہودیوں کے محلے میں، تو انہوں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا، اور کہا جاتا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان لوگوں نے اندر جا کر واپس مشورہ کیا اور کہا کہ کیوں نہ محمد کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اوپر سے جو چکی پتھر تھا وہ نیچے گرا دیں اللہ کے رسول کے اوپر تاکہ اللہ نہ کرے آپ کی ڈیتھ ہو جائے. اسی دوران جبریل امین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے خبر دے دی کہ ان کی یہ پلاننگ ہے، تب اللہ کے رسول فوراً اٹھ گئے اپنے صحابہ کو لے کر وہاں سے چل پڑے، اور اسی کے بعد پھر ان کے اوپر حملے کی تیاریاں ہوئیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا تھا. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر کے موقع پر ان کو 2-3 لوگوں نے پلاننگ کر کے، ایک عورت بھی اس میں شامل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا اور اللہ کے رسول نے وہ کھانا لے لیا، لیکن اس میں انہوں نے زہر ملا دیا تھا، اور وہ زہر اتنا کہا جاتا ہے کہ اتنا پر اثر زہر تھا وہ کہ اللہ کے رسول نے اس کو صرف چکھا تھا، اور چکھنے کے بعد آپ نے اسے تھوک دیا، لیکن کچھ اثر آپ کا، آپ کہتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ آخر وقت کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ، اس زہر کا اثر میں ابھی تک اپنے گلے میں محسوس کرتا ہوں، اتنا زود اثر و زہر تھا. تو انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا نبیوں کو قتل کرنے کا، اور چونکہ اللہ کے رسول کو یہ اچھی طرح پہچان چکے تھے کہ واقعی میں اللہ کے نبی ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ان کی ہٹ دھرمی، ان کا مجرمانہ رویہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول پر قتل، اللہ کے رسول کے خلاف قتل کی سازش کی. تو ان کا جرم اتنا بڑھ گیا تھا کہ جب بھی کوئی نبی آتے، جب بھی کوئی کتاب آتی، یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکنے والے بن جاتے، حالانکہ یہ انبیاء کے وارث تھے، یہ حامل کتاب تھے، لیکن انہوں نے ہی کتابوں کا انکار کیا، اور ان کا جرم یہ تھا کہ اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ان کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا، اور صحابہ کرام یا مسلمانوں کو دین کے راستے سے روکنا. کیونکہ مکہ والوں کو بھی کس نے اکسایا تھا مسلمانوں کے خلاف؟ یہی یہود نے. پھر مکہ والوں کا ساتھ کس نے دیا جنگ میں؟ یہی یہود نے، اور پیٹھ کے پیچھے سے بھی وار کرتے تھے اور سامنے سے بھی وار کرتے تھے۔ بہت ہی زیادہ چالاک قسم کے لوگ تھے، اور آج آپ دیکھیں کہ ان کی چالاکی یہودیوں کی، یعنی دنیا میں بہت کم تعداد میں ہے لیکن اتنی عیار اور چالاک قوم ہے، اور پلاننگ میں یہ لوگ اتنے ماسٹر ہیں، اس زمانے سے ماسٹر تھے اور آج بھی ہیں، کہ آج دیکھیں کہ اتنی کم تعداد میں ہیں یہ لوگ یہود، لیکن آج پوری دنیا کو اپنے جال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو سود کے جال میں جکڑ لیا ہے، اور آج دیکھا جائے تو یہ حکومتیں کس کی ہوتی ہیں؟ جہاں یہ لوگ چاہتے ہیں پورا جو بھی کچھ معاشی سسٹم ہے، اس سب سسٹم کو یہ قبضے میں کیے ہوئے ہیں۔ انہی کا زور چلتا ہے، کس کو بٹھانا ہے کہاں، کس کرسی پر، کس کو اٹھانا ہے، یہ سب انہی کی پلاننگ ہوتی ہے زیادہ تر۔ تو بہرحال ایک تو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، پہلا جرم یہ تھا۔ دوسرا سود لیتے تھے، جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور ہم سب جانتے کہ سود اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے لیے جو سزا بتائی ہے وہ کسی اور جرم کے لیے نہیں بتائی، کہ اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو سود لیتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے بائبل میں خروج باب 22 میں اس کا ہم کو بیان ملتا ہے، تورات میں سوری اس کا بیان ملتا ہے، کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو قرض دے، تو اسے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گرہن رکھ بھی لے، تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی ایک اس کا اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے، پھر کیا وہ اوڑھ کر سوئے گا؟ بس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ اب دیکھیں اتنے چینجز کے باوجود بھی ابھی بھی ان کی جو کتاب ہے تورات، جو اتنی تحریف ہو چکی ہے، جس میں ہر چیز بدل چکی ہے، پھر بھی اس میں سود کا ذکر ہے کہ سود نہ لینا اور قرض دار کو مہلت دینا۔ تو ان کو سود سے روکا گیا تھا، لیکن یہ سود لیتے تھے، بلکہ ان کا پورا سسٹم ہی سودی سسٹم ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے سود کے جال میں آج پوری دنیا کو جکڑ لیا ہے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھیں، اور تھوڑا سا اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، ریسرچ کریں اس کے بارے میں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پوری دنیا جکڑی ہوئی ہے سودی نظام میں، کسی طرح اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے بظاہر، آج ایسے لگتا ہے۔ اور یہ سودی قرضے دے دے کر ان لوگوں نے ملکوں کو اتنا مقروض کر دیا ہے کہ اب یہ ملک قیامت تک بھی ان قرضوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اب یہ زندگی بھر یہ ان قرضوں کا سود ہی پے کرتے رہیں گے، جو اصل قرضہ ہے وہ باقی کا باقی رہے گا۔ آپ سوچیں کتنا برا سسٹم ہے جو انہوں نے آج پھیلا دیا ہے پورے دنیا میں۔ پھر تیسری چیز انہیں منع کیا گیا تھا کہ باطل طریقے سے مال نہ کھانا، ناجائز طریقوں سے۔ اور ناجائز طریقوں میں کیا آتا ہے؟ رشوت، دھوکہ دے کر کسی کی زمین غصب کر لینا، اور جھوٹی گواہیوں سے مال حاصل کرنا۔ تو باطل طریقے سے مال کھانے کو ان کو منع کیا گیا تھا، دھوکہ دے کر مال بیچنے سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور پھر بہت ساری پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کی تھی، لیکن ان کے جرائم کی وجہ سے ان کے اوپر پھر وہ حرام کر دی گئی ان کے اوپر۔ تو میرے حال اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے آیت 162، لاکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس طرح کے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ روز آخر پر اور سچا عقیدہ رکھنے والے، ایسے ہی لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اب دیکھیں کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا انصاف پسند ہے رب العالمین، کہ ہمیشہ جہاں پر یہود کا یا اہل کتاب کا ذکر آتا ہے، یہاں ان تھوڑے لوگوں کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے کہ جو ان میں سے نیک لوگ تھے۔ اور ہم سب جانتے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مدینہ تشریف لائے، تو تین بڑے بڑے یہودی قبائل وہاں موجود تھے۔ اس زمانے میں اتنے سارے یہودیوں میں سے کہا جاتا ہے کہ صرف 20 لوگ، 20 سے بھی کم، 18 یا 16 لوگوں کا ذکر ملتا ہے ہم کو حدیث کی کتابوں میں، کہ اتنے لوگ بس ایمان لائے، باقی کسی نے ایمان نہیں لایا۔ یعنی آپ ان کی ہٹ دھرمی دیکھیے، بہت کم لوگ۔ تو یہ 20 لوگ، یہ جو 16 لوگ تھے یا 18 لوگ تھے، جتنے بھی ہوں گے 20 کے اندر ہی تھے وہ لوگ، ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اتنی بڑی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں ان لوگوں کا ذکر ضرور آئے گا ہمیشہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو میجورٹی جو نافرمانی میں مبتلا تھی، وہاں ان کی جو چھوٹے سے لوگ، جو مائنورٹی جو تھی، جو ایمان لے آئی تھی اور جو نیک لوگ تھے، ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو. اور ان میں ایک عبداللہ بن سلام بھی تھے, ہم سب جانتے ہیں. اور وہ کہتے کہ جس وقت پہلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور میں آپ کو دیکھنے کے لیے گیا, اور جیسے ہی میں اب داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ سے اس وقت وہ والی حدیث بیان فرما رہے تھے کہ افشو السلام وتطعم الطعام وسل الناس بالنعام ادخل الجنۃ بالسلام. یعنی حدیث سلام کہا جاتا ہے اس کو, جس میں سلام کا ذکر ہے, اور عبداللہ بن سلام نے پیش کی, تو اس کو اس لیے حدیث سلام کہتے ہیں. یعنی وہ سلام والی حدیث جس میں اللہ کے رسول نے سلام کی تاکید کی ہے, جو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ذکر کرتی ہے جس حدیث میں, اور جو عبداللہ بن سلام نے اس کو بیان کیا ہے. تو بہرحال عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ یہودی تھے اور یہودی عالم تھے, وہ تورات کے عالم تھے وہ, تو وہ کہتے کہ جیسے ہی میں نے اللہ کے رسول کے چہرے پر نظر ڈالی تو میں نے اسی وقت گواہی دی کہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں. یعنی لوگ دیکھتے سے پہچان لیتے تھے, اور وہ یہودی عالم تھے وہ تورات کے, لیکن فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا ماشاءاللہ. تو ان کے بھی ان کے دشمن بن گئے تھے یہود, کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی یہاں پر ذکر کیا جو کم لوگ تھے علم لانے والے, ایمان لانے والے. اب یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ راسخون فی العلم, علم میں پختہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ تعلیمات سے رہنمائی حاصل کریں, جو لکیر کے فقیر نہ ہوں, جو آبا پرستی یا اقربا پرستی یا رسم و رواج کے بندے نہ ہوں, بلکہ جو صحیح کتاب کا علم رکھتے ہوں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طلب علم کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگ, یعنی علم پختہ, علم راسخ, اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے, یعنی راسخون فی العلم, تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو. اور ایسے لوگوں کی ہم کو صحبت اختیار کرنی ہوں گی جو راسخون فی العلم ہیں, جو علم میں پختہ کار ہیں, جن کے اندر تنگ دلی نہیں ہوتی, جو اسلام نے الحمدللہ جو فیسلٹیز اسلام نے دی ہیں, کیونکہ اسلام آپ دیکھیں صرف ایک علاقے کے لیے نہیں آیا تھا, ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں آیا تھا, اور نہ ہی ایک مخصوص وقت کے لیے آیا تھا. یہ پوری دنیا کے لیے ہے, ہر علاقے, ہر قوم کے لیے, اور ہر لوگوں کے لیے قابل قبول ہے دین اسلام. یعنی اور ہر لوگوں کے لیے یہ کمفرٹیبل ہے, کیونکہ دین اسلام ہے اور دین فطرت ہے یہ. تو آپ اس کو ایک جگہ باؤنڈ نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یہ سوچے کہ سر ہم لوگ چونکہ انڈیا پاکستان والے, بس ہم یہ سمجھتے کہ اسلام کو ماننے والے بس جیسے ہم ہی لوگ ہیں, اور ہمیشہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ اچھا اسلامی ڈریس, ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیجیے, یہاں کوئی ڈریس کوڈ نہیں بتایا جا رہا ہے اسلامی, لیکن بس ایک مثال, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا شلوار سوٹ ہی بس ایک مسلمانوں کا ڈریس ہے, اس کے علاوہ جو ڈریس ہے وہ مسلمانوں کے لیے. تو نہیں, ہم لوگ تو ایک علاقے کے لوگ ہیں. یہ دین اسلام تو ویسٹرن کنٹریز کے لیے بھی ہے, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, یورپین کنٹریز, افریقہ کے لیے, رشیا کے لیے, چائنا کے لیے, کوریا, ہر جگہ کے لیے ہے یہ دین اسلام. تو ہم اس کو صرف ایک ڈریس میں نہیں سمیٹ سکتے, تو یہ تنگ دلی ہوگی. تو جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں نا, یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں, جو خود ساختہ عقیدوں کے گرویدہ نہیں ہو جاتے, جو ایک ہی چیز لے کر پیچھے نہیں پڑ جاتے کہ بس یہ ہماری بس اتنی فکر, بس اسی کو فالو کرنا ہے, اس سے آگے ہٹ کر اسلام ہے ہی نہیں کہتے ہیں, جو رسم و رواج کے پابند نہیں ہوتے, جو روایتی اسلام کے پابند نہیں ہوتے, جو صرف مذہبی اور مسلکی اسلام کے پیروکار نہیں ہوتے کہ بس اتنا مسلک ہم کو فالو کرنا ہے, اتنا مذہب ہم کو فالو کرنا ہے, وہ چھوٹی دوربین سے اسلام کو نہیں دیکھتے. بلکہ یہ راسخون فی العلم وہ ہوتے ہیں جو علم میں پختہ کار ہیں, جو قرآن سے بذات خود, قرآن اور حدیث سے بذات خود استفادہ حاصل کرتے ہیں, اور وسعت نظری رکھتے ہیں, وسعت قلب رکھتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں بنائے. شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر السعدی میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم ہیں, علم ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کے درجے پر پہنچ گئے, ان کے دل مطمئن ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ان کا ایمان بڑھتا رہا. جب ایمان بڑھتا رہا تو اس کا لازمی اثر ان کے اعمال صالحہ کی صورت میں سامنے آیا, اخلاص ان کے اندر پیدا ہوا, اور احسان کے لیول پر عبادت کا درجہ حاصل ہوا. سبحان اللہ, کیونکہ آگے کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ لاکن راسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ, یعنی وہ عمل بھی کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں انہیں بہت ہی اچھے پوائنٹس ہیں ماشاء اللہ. یہ اگر ہم اس کو یاد رکھ لیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دین اسلام کیا ہے. اور دین اسلام صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے, یا صرف نماز سے پڑھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ پوری زندگی پر محیط ہے اسلام کی عبادت. आप उठते बैठते भी हैं, चलते फिरते भी हैं, आप लोगों से हंसते बोलते भी हैं, आप लोगों से मामलात करते हैं, और आप उसमें शिर्क की आमेजिश नहीं होने दे रहे, रियाकारी नहीं आने दे रहे, खालिस अल्लाह के लिए करें, तो आपके ये सारे काम भी इबादत बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये वो लोग हैं जो साबित कदम हैं, इल्म उनके दिलों में रासिख हो गया उनके साबित कदमी की वजह से, इन इस्तेकामत की वजह से, फिर वो यकीन के लेवल तक पहुंच गए, फिर उनके दिल मुतमईन हो गए, और उसका नतीजा ये निकला कि उनका ईमान बढ़ता रहा माशाल्लाह। और उस ईमान के बढ़ने का असर क्या हुआ कि उनके आमाल की सूरत में सामने आया, सोलह आमाल की सूरत में, और उसकी वजह से उनके अंदर इखलास पैदा होता चला गया, और फिर वो एहसान वाला दर्जा पैदा हो गया। जो हदीस जिब्रील है ना, जिसमें एहसान की बात आती है, कि जब पूछा गया कि वमल एहसान, कि एहसान क्या है, तो क्या फरमाया कि अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा फिल्म तक उन तरा फिन यौराक, के तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करोगे कि तुम देख रहे हो अल्लाह तला को, और अगर ये दर्जा नहीं हासिल कर सकते तो कम अज कम ये महसूस करो कि वो तुम्हें देख रहा है, ये एहसान का लेवल है असल में। तो अब हम पैदा करें अपने अंदर। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अहले किताब में से जो रासिखून फिर इल्म थे, वो लोग वाकई में अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए, और ये हदीस की किताबों में ये हमारे पास मौजूद है उनकी सीरत, जो थोड़े ही लोग थे लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल किया। और ये कहना बहुत गलत होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते कि द फाउंडर ऑफ इस्लाम, तो ये इंतहाई गलत बात है। इस्लाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ईजाद किया, वो नहीं लाए, बल्कि आप पर वही की गई, आपको कहा गया कि आप लोगों के सामने दीन इस्लाम पेश करें, आपके पास आसमान से वही आई थी इस दीन को पेश करने के लिए, आपने खुद से घड़कर नहीं बता दिया था। और अहले किताब में से जो लोग ईमान लाएंगे सही मुस्लिम की हदीस है, उनको दोहरा अजर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 163, إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और उसके बाद के पैगंबरों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर दी। हमने उन रसूलों पर भी वही नाजिल की जिनका जिक्र हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं, और उन रसूलों पर भी जिनका जिक्र तुमसे नहीं किया। हमने मूसा अलैहिस्सलाम से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे, ताकि उनको मबूस कर देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत बाकी न रहे। अब यहां पर उन तमाम रसूलों का जिक्र किया जा रहा है कि सारे अंबिया यही दावत लेकर आए थे, सारे अंबिया ने तौहीद ही की दावत दी, सारे अंबिया इस यही बात बताने आए थे कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की जाए, आखिरत पर यकीन रखा जाए कि एक दिन लौटकर अल्लाह की तरफ जाना है। वो सब उन सब की तालीमात भी यही थी। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे कि इसमें कुछ रसूलों का जिक्र है और कुछ रसूलों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया भी नहीं है। इसीलिए एक ज़ईफ हदीस से पता चलता है कि तकरीबन 1,24,000 अंबिया आए दुनिया में, वल्लाहु आलम। लेकिन कुरान में तो हमें पता चलता है कि 25 पैगम्बरों का जिक्र है, इसमें अगर ज़िलकिफ़्ल को हम मिला लें तो 25 पैगम्बर बनते हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने जबूर दी थी, तो चार किताबें जिनका नाम हमको मिलता है, एक तो तौरात है, इंजील है, जबूर है, और चौथी कुरान है, जो हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह भी किताब, जो तमाम किताबों के लिए मुहैमिन का दर्जा रखती है, यानी इसमें तमाम किताबों की तालीमात को जमा कर दिया गया है। और तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर। जबूर के बारे में आता है कि ये मुनाजात थी, इसमें दुआएं थी, इन्हीं कुछ रैमिंग्स वर्ड थे, इसमें हम्द व सना थी अल्लाह ताला की। और जब इसको दाऊद अलैहिस्सलाम इसको पढ़ा करते, लहन दाऊदी बहुत मशहूर थी, और अबू मूसा अश-शरी रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हें लहन दाऊदी से एक हिस्सा मिला है, और इसीलिए उनकी तिलावत अल्लाह के रसूल सुनते थे अक्सर। और एक दफा का जिक्र है कि वो तिलावत कर रहे थे, अल्लाह के रसूल बाहर खड़े थे, उनकी तिलावत सुनने के लिए खड़े हो गए थे। जब तक वो तिलावत करते रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़े रहकर सुनते रहे, जब तक उन्होंने तिलावत बंद ना कर दी। तब आपने फरमाया था कि तुम्हें ये जो हिस्सा मिला है खुशुलहाने से तिलावत का, ये लहन दाऊदी से मिला है माशाल्लाह। तो कहा जाता है कि लहन दाऊदी इतनी मशहूर थी कि जिस वक्त वो पढ़ते थे, जबूर की तिलावत करते थे दाऊद अलैहिस्सलाम, तो उनके साथ चरिन परिन शजर हजर सब उनका साथ देते थे माशाल्लाह। तो تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے نا سننے کو کہ ہم بھی سنیں کہ داؤد علیہ السلام کیسے پڑھا کرتے تھے زبور. پھر یہاں پر یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اور ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کتابوں کے علاوہ صحف ابراہیم و موسیٰ کا بھی ذکر ہم کو ملتا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو تورات دی گئی تھی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی وحی آیا پر. تورات تو تختیوں کی صورت میں دی گئی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی وحی آتی تھی. اور اس سے پہلے صحیفے آئے تھے جو کہ چھوٹے چھوٹے صحیفوں کی صورت میں تھے، لیکن کتاب وہ ہوتی ہے جس میں احکامات بھی ہوتے ہیں اور شریعت بھی ہوتی ہے. تو تورات سیم یہ قرآن کی جیسی ہی کتاب تھی، کیونکہ تورات کو بھی نور کہا گیا ہے اور قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے. ابھی آگے ہم پڑھیں گے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے. اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ ہی کافی ہے گواہی دینے کے لیے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو قرآن ہمیں تمام پیچھے کے رسول، جو پچھلے رسول گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی خبریں دیتا ہے اور آنے والے وقت کے بارے میں بھی خبریں دیتا ہے. تو کوئی علم اس قرآن سے افضل نہیں ہے. یعنی سب سے اعلی اور عرفہ کوئی علم ہو سکتا ہے تو وہ اس کتاب کے بارے میں علم ہو سکتا ہے کہ ہم اس کتاب کے بارے میں جانیں. اور اس میں سب سے بہتر علم اگر ہے تو اعجاز القرآن ہے، یعنی قرآن کا انداز بیان، قرآن کا اعجاز. اور وہ کیا ہے کہ اس کے معجزات کے بارے میں جاننا. ہم جانتے ہیں کہ اس کا ہر لفظ ایک معجزہ ہے. اور جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، کہ جو کچھ بھی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے حساب سے، اپنے علم کی بدولت نازل کیا ہے. تو اللہ کے رسول کے پاس جو بھی تعلیمات آتی تھیں وہ اللہ کی طرف سے آتی تھیں. تو لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا علم ہے. لہٰذا اس سے بڑھ کر کوئی اور علم یا اس سے افضل کوئی اور علم نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کا حامل بنائیں کہ ہم یہ قرآن کا علم سیکھنے والے بنیں اور قرآن کے اعجازات کو جاننے والے بنیں، تاکہ ہمارا ایمان اور مزید پختہ ہو انشاءاللہ. یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فان للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. سبحان اللہ. آیہ 171، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا، ایک کلمہ تھا جو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک اللہ ہے، وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وکلمتہ، یعنی ایک کلمہ تھا، یا القاها الی مریم، یا وہ کلمہ جو ہے القا کیا گیا مریم علیہ السلام کی طرف، وروح من، یا اس کی طرف سے ایک روح تھی اللہ کی طرف سے. اب یہاں پر ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیب کی باتوں میں سے ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا ہوگا۔ تو یہاں پر خاص طور سے جو کہا گیا کہ غلو کرنے سے بچو، غلو کیا ہوتا ہے؟ افراط و تفریط کے معنی میں آتا ہے غلو، یا تو زیادتی کرنا یا کمی کر دینا، تو کسی کو اس کے درجے سے اونچا اٹھا لینا یا اس کے درجے سے اس کو نیچے کر دینا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان لوگوں نے کیا غلو کیا کہ ان کا درجہ نبی اور رسول سے بڑھ کر اتنا بڑھا دیا کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کے برابر کر دیا، اور ان کو عقیدہ تثلیث کے حساب سے تین میں کا ایک بنا دیا، اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ نعوذ باللہ، یہ ان کا غلو تھا، یعنی انہوں نے ان کو ایک انسان تھے وہ اور ایک رسول تھے، تو اس سے بڑھا کر انہوں نے نعوذ باللہ ان کو خدائی کا درجہ دے دیا، جو کہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا شرک ہے اور بہت بڑی جسارت ہے۔ بھلا اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، سمجھانے کے لیے بھی جملہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اور یہود نے کیا کیا کہ تفرید سے کام لیا، کہ انہوں نے کیا کیا، درجہ اتنا گھٹا دیا رسولوں کا کہ ان کے اوپر الزامات لگانے لگے، ان کو تکلیفیں دی، ان کو ایزائیں دی، اور ان کو رسول کے درجے سے گھٹا کر اتنا نیچے کر دیا کہ یا تو ان کو قتل کرنے لگے یا ان کی اطاعت نہیں کی یا ان کو رسول نہیں مانا۔ تو ان لوگوں نے درجہ گھٹا دیا اور ایک نے درجہ بڑھا دیا۔ تو یہ افراط اور تفریط دونوں ملا کر غلو بنتے ہیں اصل میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا کہ لا تغلو دینکم، کہ تم دین میں غلو نہ کرو۔ اور اسی لیے اسلام، ہمارا دین بہت ہی معتدل ہے ماشاءاللہ، کہ اس میں ہم کو اس سے روکا گیا ہے کہ ہم نہ دین میں، نہ معاملات میں، نہ عقائد میں، کسی میں بھی ہم زیادتی سے کام نہ لیں۔ جتنا ہم کو بتا دیا گیا اور جیسے بتایا گیا اس پر ایز اٹ از ایمان لائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو رسول ہیں ہمارے لیے سارے کے سارے رسول قابل احترام ہیں، قابل اطاعت ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہیں، ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک رسول تھے، آپ کے اوپر وحی آتی تھی آسمانوں سے، لہٰذا آپ کا درجہ عام انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اسی طرح سے جو پہلے کے انبیاء ہیں وہ بھی تمام اللہ کے رسول تھے، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے درجے کو بھی ہم کسی کو کم نہیں کرتے اور ہم تفریق بھی نہیں کرتے، تو یہ ایکچولی صحیح طریقہ ہوگا۔ لیکن جب رسول کا درجہ بڑھا کر نعوذ باللہ اللہ کے برابر کر دیا جائے تو یہ غلو ہوگا۔ تو اگر آج بھی کوئی یہ کہتا ہے عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا گیا، تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس طرح سے کہتا ہے کہ آپ نور میں سے نور ہیں، نور میں نور ہیں، یا نعوذ باللہ آپ، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے حصے میں کا ایک حصہ ہے نعوذ باللہ، تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ یہ وہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح سے عیسائیوں نے غلو کیا تھا، تو ہم کو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلو کے بارے میں بہت محتاط تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اسے ہی مسلم کی حدیث ہے۔ تو غلو ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو، خواہ افراد کی جانب ہو یا تفرید کی جانب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو سے بچو، پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں یا تباہ اور برباد ہوئی ہیں۔ تو نور من نور کہنا، یا اللہ کے رسول کے بارے میں کہنا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، یا نعوذ باللہ اس طرح سے کہنا کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں مگر خدا سے بھی جدا نہیں، نعوذ باللہ، یہ بھی غلط ہے۔ یا یہ بھی شعر پڑھا جاتا ہے کہ وہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ، استغفراللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے شرک اور غلو سے پاک رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راستے کی توفیق دے، اور ہم کو رسولوں کی وہی عزت کرنے والا بنائے جیسے کہ ان کا حق ہے، جیسے صحابہ اکرام نے کیا تھا۔ تو لا تغلو دینکم، کہ کوئی چیز کو نہ بڑھاؤ اور نہ کوئی چیز کو کم کرو، اور ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو۔ یہ بات ہم آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ غلو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ولا تقولوا ثلاثہ، تین میں کا ایک، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا لا ینحل مسئلہ ہے جن میں وہ لوگ خود اتنا الجھ گئے کہ کسی کو سمجھا بھی نہ سکے۔ کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ خود الجھ جاتے ہیں۔ اور کتنے ہی سارے کرسچنز ہیں، یا کتنے سارے بدھسٹ لوگ ہیں، یا اور بھی لوگ ہیں جو دوسرے مذاہب کو ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے کرسچینٹی کی طرف گئے، جب ہم نے کرسچینٹی کو سمجھنے کی کوشش کی تو وہ ہم ایسا گورکھ دھندا ہے یہ عقیدہ تثلیث کا کہ یہ کسی انسان کے سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا ہم کو وہاں پر بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوا، ہم کو اطمینان نہیں ہوا، لہٰذا پھر ہم نے اسلام کی طرف رجوع کیا اور ہم کو یہاں پر الحمدللہ اتنا اطمینان اور اتنا سکون ملا اور صحیح تعلیمات ہم کو ملی. تو لہٰذا یہ تین میں کا ایک یا ایک میں کا تین، یا ان لوگوں نے جو عقیدہ بعض وقت وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام نعوذ باللہ، بعض وقت کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور جبریل علیہ السلام، تو یہ سب اصل میں ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، لہٰذا ان کو خود پر بھی، خود کو بھی اس پر یقین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے بعد آ جاؤ اور یہ چیز درست نہیں ہے. آیا 172، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے جہاں پر اللہ نے آیت ختم کی کہ وکفا باللہ وکیلا، کہ وہی ان کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ختم کر دیا کہ اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے اور وہی کافی ہے سب کی کفالت کے لیے. مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر یعنی شرم کی بات سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہیں پائیں گے. تو یہاں پر اس سے کیا پتا چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو آر سمجھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کیا کہ جھکنے کو اپنی کمی یا شرم محسوس کرتا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کی بہت بڑی بھول اور غلطی ہے. اب دیکھیں، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کیا تھا، وہ عبادت کا منکر نہیں تھا. عبادت تو وہ بہت زیادہ کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا، لیکن وہ چونکہ اطاعت نہ کر سکا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا اس کو اس نے پورا نہیں کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا. اور اس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ابا واستکبر وکانا من الکافرین، کہ انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو آر سمجھنا یا شرم محسوس کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کیسے جھکیں، اور یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم انسانوں کے دلوں میں تو یہ بات آتی بھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں. تو یہاں پر لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، عبد للہ ولا الملائکۃ المقربون، کہ نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو آر سمجھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو انہوں نے آر سمجھا، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس بات کو آر سمجھتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. تو جو کوئی تکبر کرے گا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن جمع کرے گا حشر کے دن. تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس اچھا ہو اور میرا کوڑا اچھا ہو یا سواری اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطل الحق وغمت الناس. آپ نے فرمایا کہ اچھا لباس پہننا یا اچھی سواری رکھنا یہ تکبر میں نہیں آئے گا، تکبر تو یہ ہے کہ تم حق کا انکار کرو اور لوگوں کو کمتر جانو، ان کو ذلیل سمجھو یا کمتر سمجھو، یہ تکبر اصل میں کہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا، حق کا انکار کر دینا، حق بات سامنے آئے تو اس کا انکار کر دینا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہوگا. آیہ 174، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیجی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک ایسی دلیل، ایک ایسی روشن کتاب بھیجی ہے جس میں تمام باتوں کی خبر ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جب نازل ہو گیا تو اب جتنی پہلی کتابیں تھیں اس کی تعلیمات کو بھی اس میں جمع کر دیا گیا. اور قد جاءکم برہان من ربکم، ایک روشن دلیل، ایک واضح ہدایت، ایک حق آ گیا ہے. تو برہان دین حق، برہان سے مراد یہاں پر جو لیا گیا ہے کہ دین حق کو بھی کہا گیا برہان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کیونکہ آپ رسول تھے، اور قرآن کو بھی کہا گیا برہان، تینوں چیزوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک کتاب آ گئی ہے، یہ روشنی آ گئی ہے، یہ حق آ گیا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، لہٰذا اب تمہیں اس روشنی میں صاف صاف اپنا راستہ دیکھ لینا ہے. اور جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. برہان کے لیے جو آتا ہے کہ مفردات القرآن میں جو اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو. یعنی اگر دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، کوئی ایک حق پر ہو کوئی ایک باطل پر ہو، تو کوئی ایسی چیز، ایسی دلیل جو کہ دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے، فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو. پھر برہان ایسی دلیل جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش باقی نہ رہے، اور ایسی حجت جس سے سب کے شبہات ختم ہو جائیں. یہ تمام معنوں میں قرآن دیکھا جائے تو برہان ہے، یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی جو سیرت تھی، وہ سب، وہ بھی ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے اصل میں، کہ آپ جو لے کر آئے تھے حق لے کر آئے تھے، آپ کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا. آپ کی ذات ایک بہت بڑا، ایک اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک روشنی تھی اور نشانی تھی کہ آپ پر وہی نازل ہوتی تھی. تو بہرحال برہان ان تمام معنوں میں آئے گا، اور اس سے دیکھا جائے تو زیادہ جو صحیح بات اس سے رکھتی کہ قرآن ہی کو برہان کہا گیا ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی القلالہ ان امرؤ حلق لیس له ولد ولہ اخت فلہ نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مر جائے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ کوئی اوپر کوئی ہو، یعنی اوپر والد، دادا، پردادا اوپر کوئی نہ ہو، اور نہ ہی نیچے کوئی ہو، یعنی بیٹا، پوتا، نواسا، نواسی، یہ سب، تو وہ سب اس میں ڈسینڈنٹس اور اسینڈنٹس کے نہ اوپر کوئی ہو اس کے نسل میں اور نہ نیچے کوئی ہو. اور اگر وہ بے اولاد مر جائے تو اگر اس کی صرف ایک بہن ہوگی تو جیسے کہ ایک بیٹی کا حصہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو اس کی پوری جائیداد میں سے آدھا حصہ وہ ایک بیٹی کو مل جائے گا. تو سیم ایسی کلالہ کے بارے میں ہے کہ اگر کسی کی کوئی اولاد نہ ہو لیکن اس کی ایک بہن ہو مرنے والے کی، تو اگر ایک بہن ہے تو آدھی جائیداد پالے گی، اور اسی طرح سے اگر مرنے والے کی دو بہنیں ہوں تو وہ ٹو تھرڈ پائیں گی، جیسے کہ اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو وہ ٹو تھرڈ میں سے حصہ پاتی ہیں، اور اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں وراثت میں کہ مرد کو دوہرا حصہ اور عورت کو اکیلا حصہ ملے گا. تو سیم اسی طرح سے اگر کوئی بے اولاد مر جائے اور اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو اس صورت میں بہنوں کو آدھا حصہ ملے گا اور بھائی کو اس کا ڈبل حصہ ملے گا. تو یہ کلالہ کے بارے میں فتویٰ ہے جس پر سورہ نساء ختم کی گئی ہے، اور اس میں بار بار ہم نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں یا وراثت کے بارے میں، اور وراثت کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، کہ جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے آپ اپنی طرف سے کوئی حصہ نہیں دے سکتے، یہ ایکسٹرا چیز نہیں دے سکتے ان کو، جو حصہ قرآن میں مقرر ہے وہی حصہ ان کو ملے گا. اور بیٹیاں اگر صرف ہوں تو اس صورت میں جائیداد بیٹیوں کو جانے کے بعد جو قریبی مرد رشتہ دار ہے اس کو جائے گی، جو اسبہ ہوتا ہے اس کو اسبہ کہتے ہیں. تو اس لیے وراثت کے احکام کے بارے میں ہم کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے پہلے ختم ہونے والا علم بھی یہی ہے، اور یہ بھی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے مفہوم ہے کہ لوگ زندگی بھر عبادت کرتے رہتے ہیں اور نیکی میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن ذرا سی غلط وصیت یا وراثت کے غلط فیصلوں سے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. سورہ مائدہ، یہ دسترخوان کے لیے، یہ خوان کے لیے، ٹیبل سپریڈ کے لیے لفظ آتا ہے، 120 آیت ہے اور مدنی سورت ہے، اور مدنی میں بھی آخری سورتوں میں سے سورت ہے. اور کئی صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ایکچولی یہ شریعت کے اور احکامات کے لحاظ سے یہ فائنل سورہ ہے. تو جو کوئی اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اس نے قرآن کا انکار کیا، یعنی اس میں جو احکامات ہیں وہ فائنل ہیں، تو لہٰذا اس کو ماننا ضروری ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں جمع کیا گیا ہے فروعی مسائل، شرعی مسائل اور حلال اور حرام کے احکامات اور منہیات، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، یعنی عہد و پیمان کی پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کے قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اب یہاں پر یہ سورہ مدنی سورہ ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کو جاننا ہے. اس میں شرعی مسائل بھی ہیں، فروعی مسائل بھی ہیں، احکامات بھی ہیں اور منہیات بھی ہیں. 6 ہجری میں سورہ نازل ہوا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، تو شریعت کے احکام بتانے والی آخری سورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون معاہدوں کی پابندی ہے، یعنی جو معاہدے کیے جائیں گے آپس میں، جو کانٹیکٹ ہوں گے اس کی پابندی کرنا ہے کہ اوفو بالعقود. اب یہ کون کون سے عقود ہو سکتے ہیں، یعنی کون کون سے وعدے ہیں جن کو پورا کرنا ہے، کون کون سے معاہدے ہیں جس کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہو، ون ٹو ون بیس پر کیے گئے ہوں، چاہے وہ سوسائٹی سے کیے گئے ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد ہو، چاہے وہ ملکی معاہدے یعنی انٹرنیشنل لیول کے ہوں یا نیشنل لیول کے ہوں، تو ہر معاہدے کی پابندی ضروری ہے. تو یہاں پر اس کے احکامات محکم ہیں، اس میں کوئی نسخ نہیں ہے، اور اس میں قانون اور شریعت کی بات کی گئی ہے، اور اس لیے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں حامل شریعت بنایا جا رہا ہے، تم عہد کو نبھانے والے بنو، غدار نہ بنو، وعدوں کی پاسداری کرنے والے بنو، وعدوں کو توڑنے والے نہ بنو. تو اس میں خاص طور سے مسلمانوں کو یہ احکامات اور یہ اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں. عقد کہتے ہیں نوٹ کو، یعنی جب آپ کسی چیز کو پکا باندھ دیتے ہیں، جب گرہ لگاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، وہ پکی بن گئی. تو یعنی عقد ایکچولی خاص اس کے لفظی معنی ہوں گے، گرہ لگانا، نوٹ. اور جب لکھا پڑھی کر کے ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی پھر وہ وعدہ پورا کرنے کی بات آتی ہے، کہ چاہے وہ تم نے زبانی قول و قرار لیا ہو یا پھر لکھا پڑھی کر کے لیا ہو، تو اگر تم نے کوئی بھی وعدہ کیا ہو، کوئی بھی عقد کیا ہو، کوئی بھی کانٹیکٹ کیا ہو، جو کانٹیکٹ تم نے سائن کیا ہے اس کو تمہیں نبھانا ہوگا، اس کو تمہیں پورا کرنا ہوگا. تو اس میں چاہے زبانی ہو، اور اس میں وہ وعدے بھی شامل ہے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کہ ہم جسے وعدہ کرتے ہیں کہ اب چھوٹا سا ہی وعدہ ہو، اپنے بچوں کا ہی سمجھے، کہ بچوں سے وعدہ کیا کہ اچھا آپ کو کارنش لے جائیں گے تو وہ وعدے کو نبھانا ضروری ہے، بچوں سے وعدہ کیا کہ آپ کو فلاں چیز دلائیں گے تو آپ کو وہ چیز دلانا ضروری ہے. تو لہٰذا جب ہم خود وعدوں کی پابندی کریں گے، معاہدوں کی پابندی کریں گے، تو پھر ہم کو دیکھ کر ہماری آگے کی جو جنریشن ہے، جو نسل ہے، وہ بھی وعدوں کی پابند ہوگی انشاءاللہ. تو یہاں پر پہلی آیت ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانوروں کے بارے میں ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں کسی بھی قسم کا شکار جائز نہیں، یعنی جب آپ زمینی سفر کرتے ہیں تو حالت احرام میں شکار جائز نہیں ہے. ایون آپ شکار کی مدد بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کو ہیلپ بھی نہیں کر سکتے، اس کو آپ کوئی چیز پکڑا بھی نہیں سکتے شکار کرنے کے لیے، تو یہ منع کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا تھا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. بہت امپورٹنٹ آیت ہے. سب سے پہلی بات تو کہا گیا کہ اللہ کے شاعر کا احترام کرو. تو شاعر اللہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، اذان کو بھی شاعر اللہ کہا جاتا ہے، تو ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے پڑے رہتے تھے، جو قربانی کے جانور ہوتے تھے، جن کو اس وقت کے اہل عرب مخصوص کر لیا کرتے تھے جانوروں کو، کہ اب یہ جو جانور ہوں گے یہ ہم حج کے لیے لے جائیں گے قربانی کے لیے، تو لہٰذا ان کو تنگ نہ کرو، ان کو ستاؤ نہ، ان کو زبردستی نہ چھیڑو۔ اور یہاں پر اسپیشلی خاص طور سے شاعر میں جانور آئے ہیں، اور وہ جانور جو کہ قربانی کے لیے جانے والے ہوں، جن کو حج کے لیے یا قربانی کے لیے مخصوص کر دیا ہو۔ پھر ایک اور اہم بات جو یہاں بتائی گئی کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور نہ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو تم گناہ اور برائی کے کاموں میں۔ تو لہٰذا ایسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کو نیک کاموں میں ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے کہ تم کو کسی دشمن کی دشمنی اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم تقوی سے یا حدود سے آگے بڑھ جاؤ۔ تو دشمنی میں بھی تم کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے، اب یہاں پر آپ کو تعاون کرنا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو آپ ان کا تعاون کریں، آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں، کیونکہ وہ جو نیکی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ اگر اس کا تعاون کرتے تو آپ بھی اجر میں شامل ہوں گے، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اور اسی طرح سے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تعاون کرنے کا مطلب ہے کہ ٹیم ورک، یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ جب اس کام کرو گے تو ایک ٹیم ورک کے تحت کام کرو، کیونکہ ٹیم سے جو کام ہو سکتا ہے، ٹیم ورک سے، وہ اکیلے اکیلے کرنے سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ ایک گیم تو جیت سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو آپ چیمپئن شپ جیت سکتے ہیں۔ تو ٹیم ورک کے فائدے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے، ٹیم ورک سے۔ کوئی بھی اچھا کام ہو، اس میں ایک دوسرے کا ہم کو تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا نہیں چاہیے۔ اور جو گناہ کے کام ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ گناہ کے کام وہ ہیں کہ جس میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو آپ اس کو سپورٹ کریں، جیسے جو لوگ ٹی وی پروگرامز کو پیش کرتے ہیں، ایسے والے کام جو فحاشی پر مبنی ہوتے ہیں، ان چیزوں کو، تو فحاشی پر مبنی جو چیزیں جو اس میں پیش کیے جاتے ہیں اس میں سپورٹ کرنا، وہ کیا ہوگا؟ گناہ کے کام ہوں گے۔ اب اگر کوئی ایک شخص وہ گناہ کی چیزیں دیکھ رہا ہے یا بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر اس پر اس کا اثر ہو رہا ہے، تو اب وہ جو اثر ہوا تھا اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ گناہوں میں ملوث ہوا ہو، تو اس کا گناہ کا اثر ایک کس پر جا رہا ہے؟ جس نے ان پروگرامز کو پیش کیا تھا یا اس کو اسپانسر کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے، نہ کہ برائی کے کاموں میں مدد کی جائے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی کو سپورٹ کرنے والے بھی الحمدللہ بہت ہیں اور برائی کو سپورٹ کرنے والے اس سے بھی زیادہ ہیں، تو ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم نیکیوں کو سپورٹ کرنے والے بنیں۔ ایک اور ہم کو ایک جملہ ملتا ہے کہ تقوی سے قریب ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تقوی میں اللہ تعالی کی رضا ہے، اور اس میں جو ہے ایکچولی اللہ کی رضا اور لوگوں کی رضا میں، یعنی جو اللہ کی بندگی اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی وجہ سے آپ کو لوگوں کی رضامندی بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ چونکہ آپ نیک کام کر رہے ہوں گے تو نیک کام کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو ہمیشہ نیکی کا کام کرنا چاہیے، اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں اور برائی کا ساتھ دینے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم وہ لوگوں کو ڈھونڈیں جو حق کے لیے کام کر رہے ہوں اور ان کا ساتھ دیں۔ پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو نیکی کا ماحول بنانا ہے، اور نیکی کا ماحول بنانے کے لیے ہم کو ایک ٹیم کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، سب لوگ مل کر کام کریں گے تو تب یہ کام زیادہ پر اثر ہوگا اور زیادہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 3، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یہ چوٹ کھا کر یہ بلندی سے گر کر یہ ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں پہلے اسی انہی آیت کا دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر جو چیزیں منع کی گئی ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ وہ سب حرام کیے گئے تم پر، مردار یعنی مرا ہوا جانور، خون بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جانور جو اللہ کی خاطر ذبح کیا جائے وہ صرف قربانی کے دن ہوتا ہے. قربانی کے علاوہ جو جانور کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی ولی بزرگ کو کسی کے آستانے پر لے جا کر اگر جانور ذبح کرتے ہیں یا صدقے کے نام پر جو ہم کرتے ہیں کہ وارتے ہیں صدقے کے نام پر تو وہ چیز بھی جائز اور درست نہیں ہے. تو وہ جانور جو کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اور کوئی جانور اگر بلندی سے گر کر مرا ہو یا چوٹ کھا کر مرا ہو یا کسی بھی طرح سے تو مرے ہوئے جانور بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کو اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو. اور ذبح کرنے کا طریقہ بھی ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے ذبح کریں اور اس کا خون پورا نکل جانے دیں. اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہیں کہ جتنا جسم کے اندر خون ہے وہ نکل جاتا ہے اور جو جراثیم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا جب خون نکل جائے اس کے بعد پھر اس کے پیس کیے جائیں گے اور وہ استعمال کیا جائے گا. پھر یہ کہ ناجائز سے تمہارے لیے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. اب یہ 500 کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا کیا ہے؟ اس سے یہی ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ستاروں کے ذریعے سے اپنا مستقبل معلوم کریں یا پھر جوتشی کے ذریعے سے یا ایسے جتنے بھی جو کام ہیں یہ سارے کے سارے اسلام میں جائز ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جو سپرسٹیشنز ہے یا مستقبل کے بارے میں جاننے کو اس کو اسلام نے منع کیا ہے. آگے دیکھیے اس کو ذالکم فسق کہا گیا ہے کہ یہ سب نافرمانی کے کام ہیں فسق کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشہم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فان اللہ غفور رحیم. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پر یہ جو آیت ہے کہہ رہے تھے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تو حج کا موقع تھا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا. اب اگر کوئی ہم خود ساختہ طریقے نکالتے ہیں چاہے وہ رسم و رواج ہو چاہے وہ ذکر و اذکار ہو یا ایکسٹرا کی نمازیں ہوں یا ایکسٹرا کی کوئی عبادت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ دین کامل نہیں ہوا تھا بلکہ ہمارے مشوروں کی اس میں ضرورت تھی لہٰذا اب یہ کامل ہوا ہے نعوذ باللہ. تو اتنی بڑی جسارت کسی کو نہیں کرنی چاہیے کہ خود ساختہ نئے نئے عبادت کے طریقے نئی نمازیں یا ایسی چیزیں نکالی جائیں جو کہ دین اسلام سے ثابت نہیں ہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دین مکمل کر دیا جو عبادات تھیں وہ بھی مکمل ہو گئی جو چیزیں بتانی تھی ہم کو بتا دی گئیں اور جو طریقے کی پیروی کرنی تھی وہ بھی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا طریقہ. لہٰذا اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اس میں زیادتی کر سکے یا کوئی اس میں سے کمی کر سکے جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنے خود ساختہ طریقے ایجاد کر رکھے ہیں اور اسی وجہ سے آج ہم گمراہی کے راستے پر ہیں. تو لہٰذا ہم کو واپس قرآن اور حدیث کی طرف پلٹنا ہوگا. جو اوریجنل چیز ہے اس کی طرف ہم واپس پلٹیں گے اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. جب یہ آیت کو یہودیوں نے سنا تو کہا کہ ہم پر اگر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے لیے بھی یہ عید سے بڑھ کر ہی دن تھا یعنی حج کے موقع پر ہی یہ آیت نازل ہوئی اور وہ ہمارے لیے خوشی کا دن تھا. یعنی اتنی بہترین آیت ہے یہ کہ دین کامل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بحیثیت اسلام کے ایک دین ہم کو پیش کر دیا اور بس اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہاں پر شکاری کتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شکاری کتے ایسے ان کو تم نے سدھایا ہو انہیں سکھایا ہو تو اگر ان کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑتے ہیں اور وہ جانور کو آپ کے لیے پکڑ کر لے آتے ہیں خود نہیں کھاتے اس میں سے تو ایسے جانور ہمارے لیے حلال ہیں لیکن اگر وہ خود اس میں سے کھا لیں تو پھر وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتے. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطیے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ ہی کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان دہ قرار پائے گا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر ایکچولی ساری پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، بس چند چیزیں حرام ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں شیطان انسان کو اس طرح سے بہکاتے ہیں کہ جو حلال ہے اس کی طرف تو توجہ نہیں دیتا انسان، لیکن جو حرام ہے اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ وہی ہو رہا ہے، شیطان اس طرح سے ٹیمپٹ کرتا ہے کہ حلال کو چھوڑ کر انسان حرام کی طرف بھاگ رہا ہے۔ کتنی بھی چیز آپ ہر مثالیں دیکھ لیں، کہیں پر بھی آپ دیکھیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دی اس کو تو ہم نہیں کرتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے حکم دیا کہ تعاون علی البر والتقوی، وہ تو کام نہیں کریں گے، لیکن گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور نیکی کے کاموں میں کیسے تعاون کر سکتے ہیں کہ کوئی بوڑھے لوگ ہیں ان کو راستہ پار کرا دیں، کوئی وزن اٹھا رہا ہے اس کا وزن آپ اٹھا دیں، کسی کی ہیلپ کر دیں، کوئی کام کر رہا ہے آپ اس کی ہیلپ کر دیں، تو یہ کام تو ہم نہیں کریں گے، لیکن جو کام کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ کام ہم کریں گے۔ جو حرام چیزیں ہیں کہ جیسے مردار منع کیا گیا ہے، خون منع کیا گیا ہے، خنزیر کا گوشت، لیکن آج آپ دیکھیں کہ باہر ملکوں میں لوگ جاتے ہیں تو کوئی اس کا حلال اور حرام کا کوئی خیال نہیں رکھتے، جو ملا وہ کھا لیا، جو حلال جانور ہے اس کی بجائے جھٹکا لگا ہوا گوشت آج کل ہر جگہ اویلیبل ہے، تو کچھ لوگ حلال گوشت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بس کوئی بھی ہوٹل میں چلے گئے اور کھانا کھا لیا۔ تو لہٰذا ہم کو ان تمام چیزوں کے بارے میں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمارے لیے جو پابندی بھی لگائی ہے کچھ چیزوں پر، تو کیوں پابندی لگائی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جن سے ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، باقی وہ ساری چیزیں جس سے ہم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں۔ اور دین ہمارا بہت آسان ہے، اور یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہماری آسانی کے لیے کی گئی ہیں، لہٰذا اس پہ دل تنگ نہ کیا جائے اور یہ نہ سوچا جائے کہ اچھا یہ چیزیں کیوں حرام کر دی گئیں، تو جو نقصان والی چیزیں وہ حرام کی گئیں، جو فائدے والی چیزیں ان کو حلال رکھا گیا۔ اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پر اہل کتاب میں سے وہ عورتیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہوں وہ والی عورتیں ہیں، ہر کسی عورت کو نہیں، اور آج کے دور میں تو اہل کتاب میں سے ایسے آپ کو بہت کم ملیں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں، یا جو بے حیائی کرنے والے نہ ہوں بلکہ حیادار ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہوں، ایسی عورتوں سے نکاح کے لیے کہا گیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی یہ تمام چیزیں ہم کو، آپ دیکھیں کہ کتنی سہولت ہے ہمارے دین میں، کہ تم وضو کے لیے پانی نہ پاؤ تم تیمم کر لو مٹی سے، تم بیمار ہو تم وضو نہیں کر سکتے پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تم تیمم کر لو مٹی سے، تم اگر کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تم بیٹھ کر نماز پڑھو، تم بیٹھ کر ہی نماز پڑھ سکتے تم لیٹ کر نماز پڑھو، تم اگر بہت زیادہ انفاق نہیں کر سکتے جتنا تمہارے پاس ہے تم اتنا انفاق کرو، اگر تم کچھ بھی انفاق نہیں کر سکتے تم ایک مسکراہٹ دے دو بس وہی صدقہ ہو جائے گا، جب تم سفر میں ہو تمہارے لیے آسانی کر دے گی کہ نماز بھی کم کر دو، نفل نمازیں بھی نہ پڑھو، سنت بھی نہ پڑھو، کتنی چھوٹ ہے آپ بتائیں، کتنی آسانیاں ہیں، اتنی آسانی کے بعد بھی اگر ہم اپنے دین سے اس کے جو اجر اور انعامات بتائے گئے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہمارے جیسا نادان بھی بھلا کوئی ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کیسے ہم زندگی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں نا، کیسے بھاگ رہے ہیں بس ایک دوسرے کے پیچھے دنیا کمانے کے چکر میں، ہمیں اپنی آخرت کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں اپنی آخرت کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سے تنگی کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے، وہ زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا۔ تو جتنے بھی جو فقہ کے احکام ہمیں بتائے گئے ہیں وہ ہماری آسانی کے لیے بتایا گیا، ماشاءاللہ اس میں کتنی آسانیاں ہمارے لیے۔ اور اس سے آپ دیکھیں انسان کو خود سے ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے، جب وہ غسل کرتا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے، وہ تیمم کرتا ہے، تو اس کو ایک نفسیاتی طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ پاک ہے، وہ صاف ہے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ ظاہری طہارت بھی بہت معنی رکھتی ہے اور باطنی طہارت بھی بہت معنی رکھتی ہے. باطنی طہارت یہ ہے جو کہ اللہ کے ذکر سے، توبہ سے اور توحید سے حاصل ہوتی ہے، ایک اللہ پر ایمان لا کر اخلاص نیت سے حاصل ہو سکتی ہے. اور ظاہری طہارت مٹی سے، پانی سے حاصل ہوتی ہے، تو لہٰذا تم اس کا خیال رکھو. اور یہاں پر جو ہم جانتے ہیں کہ تیمم کی جو آیت نازل ہوئی، یہ آیت کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مسترق کے لیے گئے تھے اور واپسی پر ایسا ہوا کہ آپ کا اونٹ، عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اور آپ وہاں سے کوچ کر جانا چاہتے تھے، رات کا سفر کرنا چاہتے تھے تاکہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں پانی مل جائے، تاکہ فجر کی نماز کے لیے سب کو وضو کا انتظام ہو سکے، کیونکہ جہاں آپ لوگ تھے وہاں پانی نہیں تھا. اب جب وہاں سے سفر کا ارادہ کیا، پڑاؤ کرنے کے لیے کوچ کرنے کا حکم دیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے اور وہ مل نہیں رہا ہے. جب اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ حکم دے دیا کہ صحابہ سے کہ ہار ڈھونڈو، اور اب ہم نہیں جا رہے ہیں، ابھی ہم یہ پہلے ہار ڈھونڈیں گے. سبحان اللہ، آپ سوچیں، ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، ماشاءاللہ، اتنا بڑا آنر، اتنا بڑا درجہ، اور وہ اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کا ہار گم ہو گیا تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے پورے لشکر کو وہاں روک دیا. اب ہمارے پر کوئی اگر ایسا کرے، اور سوچے ذرا کہ کسی اسکالر کی وائف کا کوئی وائف کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور پورے لشکر کو روک لیا گیا ہو، اب کتنا ہم لوگ نام رکھیں گے. یعنی ہم لوگ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے آبجیکشنز دیتے ہیں، اور وہ کتنا برا بھلا کہیں گے کہ اچھا رے، کیسے ہیں، اپنی بیوی کو کوئی تعلیم و تربیت نہیں دی اور یہ ہار کی وجہ سے رکنا پڑا. لیکن سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کے رسول نے کیسے اپنی بیوی کا خیال رکھا. وہ عورتیں جانیں اور دیکھیں کہ دین اسلام بیوی کو کتنی رسپیکٹ دیتا ہے، اس کی خوشی کا کتنا خیال رکھتا ہے. اس کی ایک معمولی سی چیز گم ہو گئی ہے تو پورے لشکر کو رکنے کا حکم دے دیا گیا. اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا آنر کہ آج وہ نام نہاد مغرب زدہ، نام نہاد ترقی کے نعرے لگانے والے لوگ، کیا آج وہ عورت کو دیتے ہیں یہ درجہ؟ وہ تو پرائم منسٹر نہیں بنا سکے، صدر نہیں بنا سکے اپنے ملک کی ایک خاتون کو، اتنا ان کے یہاں پر درجہ کم ہے. بلکہ ان کے یہاں پر ملٹری میں جو خواتین ہیں ان کو وہاں پر وہ بڑا درجہ نہیں دے سکے، اس کو لیفٹیننٹ اور کرنل نہیں بنا سکے، اور اس کو وہ تنخواہ بھی نہیں دے سکے، جبکہ اسلام الحمدللہ کتنا آنر دیتا ہے عورت کو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب پڑاؤ نہیں کرتے، پڑاؤ یہی رکھ کرتے ہیں، اور جب تک ہار نہیں مل جاتا آگے نہیں نکلیں گے. اور یہ کہہ کر اللہ کے رسول گھر واپس حجرے وہاں پر خیمے میں تشریف لائے اور کہا رہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے اور آپ کو نیند بھی لگ گئی. اور باہر کچھ لوگ باتیں بنانے لگے کہ، اور ابو بکر صدیق سے کہنے لگے کہ دیکھو آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم کو رکنا پڑا، اب ہم کیسے وضو کریں گے اور کیسے نماز پڑھیں گے. ابو بکر صدیق کو یہ باتیں سن کر بہت غصہ آ گیا، وہ خیمے کے اندر آئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول آپ کی گود میں سر رکھے سو رہے ہیں. اب زور سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول جاگ نہ جائیں ادب اور احترام کی وجہ سے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میرے والد نے مجھے کچوکے لگائے، میرے جسم پر، میرے پہلو پر کچوکے لگائے، یعنی کچھ جیسے وہ ہوتے ہیں نا بچوں کو ہم تھوڑا سا گال ان کا مروڑتے ہیں، تو اس طرح سے کچھ کیا. تو کہنے لگی کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی لیکن میں نے اپنی زبان سے آواز نہیں نکالی کہ اللہ کے رسول جاگ نہ جائیں، ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. سبحان اللہ، آپ دیکھیں بیوی بھی کیسی فرما بردار، کیسے شوہر کی خدمت گزار ہیں کہ اپنے شوہر کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، لہٰذا تکلیف میں بھی اپنی آواز نہیں نکالی. اور پھر واپس ابو بکر سے دیکھ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے اور آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر آپ نے یہ تیمم والی جو آیتیں تھیں وہ پڑھ کر سنائی. جیسے ہی اللہ کے رسول نے آیتیں پڑھ کر سنائی تو ابھی جو لوگ ابوبکر صدیق کو باتیں سنا رہے تھے وہ سب کے سب مبارکباد دینے لگے کہ مبارک ہوئے ابوبکر صدیق کے گھر والوں، یہ تمہاری وجہ سے پہلا انعام نہیں ہے ہم پر، بلکہ تمہاری وجہ سے اور بھی بہت سارے احسانات ہیں ہم مسلمانوں پر، ماشاءاللہ. تو ابھی جو لوگ باتیں سنا رہے تھے اب وہ لوگ مبارکباد ہی دینے لگے، ماشاءاللہ. اس سعید بن حضیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اے ابوبکر کے گھر والوں، یہ پہلی عنایت نہیں ہے تمہاری وجہ سے ہم پر، بلکہ ایسی بہت سی عنایت نازل ہو چکی ہیں. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب سب نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور جب وہ نکلنے لگے وہاں سے نماز پڑھ کر، تو جس اونٹ پر عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا تو اسی کے نیچے سے ہار نکلا. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو یہ آیت نازل کرنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ذریعہ بنا دیا، ان کے ہار کو گم ہونا، ان کے ہار کا گم ہونا ایک ذریعہ بن گیا ان آیتوں کے نزول کا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ آیتیں نازل کرنی ہی تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنی تھی امت مسلمہ کو، لیکن ذریعہ کیا بنا؟ ایک ہار کا گم ہو جانا، ماشاءاللہ. تو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کوئی، یعنی ایسی چیز بظاہر ہم کو جو ناپسندیدہ لگتی ہے اس میں سے خیر نکل آتی ہے اور ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو کبھی بھی کچھ نقصان ہو جائے، کبھی کچھ ایسی غلط بات سننے کو مل جائے، تو اس پر دل آزردہ نہ کریں، اس پر دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کریں کہ اس میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر رکھی ہوگی. یہ جو ہم کو بری خبر سننے کو ملی ہے، یہ جو نقصان ہوا ہے، اس میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہمارا ہو سکتا ہے بہت بڑا نقصان ٹل گیا ہو اور چھوٹے موٹے نقصان پر بات ٹل گئی ہو، تو یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال جیسے ہم نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ تیمم میں آپ کو صرف ایک بار مٹی پر ہاتھ مارنا ہے اور اپنے ہتھیلیوں کے یعنی ہتھیلیوں کی پشت پر پھیر دینا ہے دونوں ہاتھ، اور چہرے پر پھیر لینا ہے ایک بار، بس ختم، یہ تیمم ہو جائے گا. آگے دیکھیے آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا، رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکات دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے رب کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواؤ سبیل گم کر دی. پھر یہ ان کے اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. ایک تو یہاں پر پیچھے جو بات کی گئی تھی کہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو اور عدل کرو، تو اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے والے بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آپ کو عدل اپنانا ضروری ہے. اور یہ ایکچولی سورہ حدیبیہ کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس میں صحابہ کرام کو کہا گیا کہ عدل سے کام لو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم دشمنی میں اتنا آگے نکل جاؤ کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگو. تو لڑائی جھگڑا ہو، اگر لڑائی کچھ ہو تو لڑائی جھگڑے میں بھی عدل سے کام لینا ہے، اس میں آپ اتنا نہیں آگے بڑھیں گے لڑائی جھگڑے میں کہ آپ عدل سے پھر جائیں گے یا زیادتی کرنے لگیں گے. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بدلہ لینے کی اجازت تو ہے، لیکن بدلہ بھی اتنا ہونا چاہیے جتنا ظلم کیا گیا، اس سے زیادہ نہیں. پھر دوسری بات جو بات کہی گئی ہے کہ ایک تو عدل کے گواہ بنو اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، معاملہ چاہے کسی کا بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے، کہ آس پاس کے جو لوگ تھے وہ لوگ اسلام کی طرف دشمنی کی نظر سے دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے. تو جو بھی کچھ ہو رہا تھا اس وقت، حالات جو تھے، جو ہسٹری اگر ہم پڑھیں اسلامی سیرت، تو اس میں ایکچولی دیکھا جائے تو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اسی کا یہاں پر ذکر کر رہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ معاملات، جو آسانیاں ہو رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جتنا توکل ہوگا، یہ جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی توکل ہوگا، لہٰذا اللہ پر توکل کرو اور شک میں نہ پڑو. اور اعتدال کیا ہوتا ہے؟ متوازن، معتدل، افراط و تفریط سے پاک راستہ، سواس سبیل کو جو کہا گیا اعتدال والا راستہ، تو اس راستے کی پیروی کرو اور گمراہی میں نہ پڑو. تو ایسا راستہ جو متوازن ہو، معتدل ہو، افراط و تفریط سے پاک راستہ ہو. اور ویسے ایک حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے نیچے زمین پر ایک لائن بنائی اور آپ نے بتایا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر آپ نے بیچ میں راستے بنائے بہت سارے اور کہا کہ یہ یہاں شیطان بیٹھا ہے اور وہ راستے سے کھینچنے کے لیے صراط مستقیم سے تم کو گمراہ کرنے کے لیے وہ تمہیں اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے. تو لہٰذا جو صراط مستقیم ہے وہ سیدھا راستہ ہے جو قرآن اور سنت پر چلنے کی وجہ سے ملتا ہے, اور آس پاس جو گمراہ کرنے والے راستے ہیں جہاں سے شیطان بہکاتا ہے وہ انسان کو پھر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں, مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا ان کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا, اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. ہم سبھی جانتے کہ یہود و نصارہ آپس میں کتنے دشمن تھے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے, اور ابھی بھی آج صرف وہ مسلمانوں کی دشمنی کی وجہ سے ایک ہوئے ہیں بظاہر, ورنہ آپس میں ابھی بھی ان کے دل ایک دوسرے کے خلاف میں بغض رکھتے ہیں. آیت نمبر 15, یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے, اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے, اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. سبحان اللہ, پھر کتاب کا ذکر ہے اور یہاں پر کتاب کو پھر کتاب نور و کتاب مبین کہا گیا ہے. کتاب وہ ہوتی ہے جس میں احکامات ہوتے ہیں, نور روشنی کو کہا جاتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ روشنی واحد ہے اور اندھیرے جمع ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اندھیروں کا ذکر آیا ہے ظلمات کا لفظ آیا ہے کہ اندھیرے بہت زیادہ ہوتے ہیں, یعنی بھٹکانے والے راستے بہت زیادہ ہیں, اور جو روشنی والے راستے وہ ایک ہی راستہ ہے یعنی اسلام کا راستہ. تو جو بھی اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے راستے پر چلاتا ہے اور اسے صراط مستقیم کی توفیق دیتا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم بھی نعوذ باللہ خدا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں, ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے, در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں, وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کے ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب, ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر چلنا یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے روشنی بنا کر بھیجا ہے, جو انسان کو عذاب سے بچاتا ہے اور سلامتی کے گھر پہنچا دیتا ہے. یعنی قرآن کریم کو جو تھامے گا, جو سواد سبیل اختیار کرے گا, جو صراط مستقیم پر چلے گا, یہی سلامتی والا راستہ ہے. اور جو اس سے ہٹ کر کوئی اور راستوں کو چوز کرے گا تو اس سے مراد کفر اور بدعت اور گناہ اور جہالت کے راستے اور طریقے ہیں, اور غفلت کی زندگی ہے جو ظلمات ہیں. تو جو وہ راستے کو اختیار کرے گا وہ گمراہ ہوگا اور بھٹک جائے گا. اور نور سے مراد ایمان, سنت, اطاعت, علم اور ذکر الہی ہے. یعنی قرآن کا جو علم ہے وہ ایمان بھی ہے, سنت بھی ہے, اطاعت بھی ہے, علم ہے اور ذکر الہی ہے. پھر یہاں پر جو ایک لفظ ہے الفطرت من الرسل, فطرت الرسل کہتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان کا وقفہ، یعنی ایک رسول سے دوسرے رسول کے درمیان کا وقفہ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت لمبا وقفہ آ چکا تھا، یعنی ابھی اس سے پہلے تک تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک اللہ تعالیٰ پے در پے یکی بار دیگر رسول بھیجتا رہا، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ ایک ہی دور میں تین تین رسول بھی آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جو رسولوں کا سلسلہ ختم ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 600 سال کے بعد، 570 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو یہ اس کو فترۃ الرسل کہتے ہیں، یعنی رسولوں کے درمیان کا وقفہ، اور فترۃ الوحی وہ کہا جاتا ہے کہ وحی کے درمیان کا وقفہ، یعنی جو ایک وحی کے بعد دوسری وحی تک کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، اس کو فترۃ الرسل. آیت نمبر 20، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی، اس نے تمہیں نبی پیدا کیے، تم کو فرمانروا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا، اے برادران قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا، قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر وہی کہا کہ اے موسیٰ، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اس یعنی سرزمین یعنی فلسطین والی سرزمین میں داخل ہو جائے، اس کو ارض مقدس کہا گیا ہے اور مبارک سرزمین بھی کہا گیا ہے. اور کیوں اس کو ارض مقدس اور مبارک سرزمین کہا گیا؟ کیونکہ یہ انبیاء کا مسکن اور مدفن رہی ہے، یعنی یہاں پر انبیاء آتے بھی رہے، رہتے بھی رہے، اور یہیں پر دفن بھی ہوئے، بہت سارے انبیاء یہاں پر آئے. سیریا، فلسطین جو علاقہ ہے وہ سب اس میں شامل ہے. تو چونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ جاؤ، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تو کہا کہ جاؤ واپس اپنی زمینیں لے لو اور اپنی زمین پر واپس چلے جاؤ جو تم وہاں اتنے سالوں سے وہاں سے نکلے ہوئے ہو. تو اب ان لوگوں نے کیا کہا؟ چونکہ ان کے اندر غلامی کی وجہ سے اتنے سال یہ قوم غلام رہی تھی اور دوسری قوموں کا غلبہ ان کے اوپر اتنا ہو چکا تھا، یہ اتنے اثرات تھے دوسری قوموں کے کہ ان کے اندر سے بہادری اور استقامت، صبر، یہ ساری جو جتنی خوبیاں وہ سب ختم ہو گئی تھی. ان کے اندر تھوڑا دلا پن پیدا ہو گیا تھا، کمزور ہو گئے تھے اور سستی، کاہلی ایک طرح سے پیدا ہو گئی تھی، اور بہادری کے اپوزٹ جو ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے اندر کوئی ہمت نہیں رہتی، بزدلی پیدا ہو گئی تھی ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم لے لو وہ زمین اور تم حاصل کر لو، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، وہاں تو بہت بڑے لوگ، اونچے اونچے لوگ یا بہت طاقتور لوگ بستے ہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک بھٹکنے کے لیے اس میدان میں چھوڑ دیا، تو یہ 40 سال تک وہاں پر بھٹکتے رہے. 40 سال بھٹکنے کے بعد ایسا ہوا کہ ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل پیدا ہو گئی، اور جو دوسری نسل پیدا ہوئی تھی چونکہ ان پر غلامی کا اثر نہیں تھا لہٰذا وہ محنت کش لوگ تھے، یعنی محنت کرنے والے تھے، جفا کش تھے، لہٰذا ان لوگوں نے پھر وہاں حملہ کیا اور جا کر اپنی زمین کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور نصرت سے نوازا. تو 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے لیکن ان کو ان کی زمین نہ مل سکی. اب ایک اور واقعہ شروع ہو رہا ہے. یہ وہ واقعہ ہے جو حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے, اور جو انہوں نے قربانی پیش کرنا چاہی تھی لیکن وہ قربانی کسی کی قبول ہوئی تھی اور کسی کی نہیں قبول ہوئی تھی. تو کس طرح سے ان دونوں میں سے کسی ایک نے حسد کیا اور اپنے بھائی کا قتل کر دیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بیکم و کا سنا دیجئے. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے, اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر کہنے لگا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی فاصبح من النادمین. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر, میں اس کا وید ایسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی کہ وہ کیا قربانی تھی اور کیا چیز تھی. جتنے بھی واقعات آتے ہیں وہ مفسرین کی آرا ہے, لہٰذا ہم اس کو نہیں لیں گے کیونکہ وہ کوئی اوتھینٹک حدیث سے ثابت نہیں ہے. بہرحال کچھ قربانی تھی یا کچھ چیز تھی جو پیش کرنے کے لیے کی گئی تھی, جس میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی. کن وجوہات کی بنا پر قبول ہوئی نہیں ہوئی وہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مین بات ہے وہ یہاں سمجھائی ہے کہ بعض اوقات جو حسد ہوتا ہے وہ انسان کو کس طرح سے اپنے ہی بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے سامنے, ان کی اسٹوری بھی ہمارے سامنے ہے, قصہ کہ بھائی بھائی ہی کس طرح سے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے کہ جان کے در پہ آزار ہو گئے. کہ یوسف علیہ السلام کی جان ان لوگوں نے لینا چاہیے صرف اس بنا پر کہ والد ان کو زیادہ چاہتے ہیں. یہاں پر بھی قابل حابیل سے اس لیے اس کے تعلق سے حاسد ہو گیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی میری کیوں نہ ہوئی. اس نے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میری قربانی قبول نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں, اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوتا بجائے اس کے کہ اس نے کیا کیا الٹا اپنے بھائی کا ہی دشمن بن گیا کہ اس کی کیوں قبول ہوئی میری کیوں نہ قبول ہوئی. اور اس کے لیے پھر اس کے لیے قتل کے لیے ہاتھ بڑھایا, مطلب یعنی قتل کا ارادہ کیا. تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. قابیل سے قتل یاد رکھیں, قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت یعنی پھر ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو کوئی بھی بلا وجہ قتل کرے گا تو اس کا پھر بدلہ لیا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب دنیا میں جو بھی قتل ہوتے رہیں گے تو اس کا ایک حصہ ضرور قابیل کو جائے گا. اسی لیے جس نے کوئی اچھی چیز ایجاد کی اور اس کو دیکھ کر لوگ اچھا کام کر رہے ہوں تو وہ اچھائی کا بدلہ ضرور اس اچھائی کرنے والے کو بھی جائے گا, اور جس نے شروعات کی تھی اس اچھائی کی اس کو بھی ایک حصہ ضرور ملے گا. اور اسی طرح سے جس نے کوئی برائی کی ایجاد کی تھی یا فحش کام کیا تھا, برا کام کیا تھا اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے برا کام کیا, تو جو برائی کرنے والے ان کو تو اس کا برا بدلہ ملے گا ہی ملے گا, لیکن جس نے شروعات کی تھی اس برائی کی اس کو بھی ایک حصہ ضرور جائے گا. تو اس لیے لہٰذا دنیا میں جو بھی قتل ہوتے ہیں اس قتل کا ایک حصہ ضرور قابل کے حصے میں جاتا ہے, اس کے عمل نامے میں جاتا ہے. اور یہاں پر اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا تھا کہ لاش کو کیسے دفن کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا تھا کیونکہ پہلا قتل تھا زمین پر, دفن کرنے کی بات پہلی دفعہ آئی تھی. تب اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جس نے زمین کھود کر بتایا کہ اچھا زمین کے اندر دفن کر دو. تبھی سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے. تو کسی کی جان نہ حق لینا کبیرہ گناہ ہے, بلا وجہ کسی کی جان نہیں لی جا سکتی. ہاں جنگ کے دوران یعنی میدان جنگ میں ایک دوسرے کی جان لینا جائز ہے, اگر آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور سامنے والا حق کے خلاف لڑ رہا ہے, اس صورت میں بلا وجہ جنگ بھی جائز نہیں ہے. پھر بلا وجہ کسی کے خلاف جنگ کرنا, لوٹ مار کرنا, خوف اور دہشت پھیلانا, یہ سب زمین میں فساد کرنے کے برابر ہے یا اس کے مترادف ہے. تو یہ سب ناجائز کام ہے جو کہ جس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا, اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پیدل پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے, پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اسلام تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ جس نے کسی انسان کی جان بچائی, جس کو بلا وجہ مارا جاتا تھا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا, اور کسی کا قتل, ایک کا قتل کرنا بلا وجہ پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے. تو بھلا وہ دین کیسے کسی کو قتل کروانے کا حکم دے سکتا ہے جو آج کل مسلمانوں کا نام لے کر اتنے سارے کام کیے جا رہے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں مسلمانوں کا نام لیے جا رہے ہیں, کروانے والے وہ خود ہیں, کیونکہ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے یا اپنے ملکی اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمان کا نام لے کر جو چاہے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور حقیقت کو کھول دے گا, اور ہم کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے, ہم کو اپنے اعمال درست کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ آج کل ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں, بیٹھے بیٹھے جو ہم پر آفتیں آ رہی ہیں, بلا وجہ ہم دوسروں کو الزام بھی ہمارے سروں پر تھوپا جا رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں آخر؟ ایسے ہم سے کیا اعمال سرزد ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم, ہر کوئی ہم کو بلیم کر رہا ہے, ہر مشکل ہم پر آ رہی ہے؟ تو ہم کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے ہم مسلمانوں کو, اور ہم کو اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہماری یہ حالت بدلے, ہم مومن ہوں اور ہماری اللہ تعالیٰ ہم کو سربلند کرے کہ انتم العلون ان کنتم مومنین, کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. بہرحال جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں, ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ اس صورت میں ہے, یعنی اتنی سخت جو سزا بتائی گئی ہے, ایک تو مرتد اگر کوئی ہو تو اس کو بھی, اس کی بھی جان لے لی جائے گی, دوسرا اگر کوئی اسلامی ممالک میں یا اسلامی ملک میں اگر کوئی لوگ فساد کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں حکومت کو, تو اس صورت میں پھر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, آیت نمبر 35. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو, شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. اب یہاں پر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خصوصاً ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے, اور اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے, تقوی اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور تقوی کے معنی ہم نے وہی پڑھا تھا, پرہیزگاری, بچنا, اور اس کی جناب میں وسیلہ تلاش کرو. اب یہ وسیلہ کیا ہے, کیونکہ ہمارے پر اس کا بہت ہی غلط معنی لیا جاتا ہے. وسیلہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا وسیلہ, کسی نیک بزرگ کا وسیلہ لے کر ہم جائیں, کسی پیر کا وسیلہ لے کر ہم جائیں, تو یہ وسیلہ نہیں ہوتا. وسیلہ یہاں پر آتا ہے, آپ دیکھیں کہ ہم اذان کے بعد کی دعا میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ اتی محمد الوسیلہ والفضیلہ, کہ اے اللہ تعالیٰ ہم وہ درجہ مانگتے ہیں تجھ سے اللہ کے رسول کے لیے کہ ان کو مقام محمود تک پہنچا. تو اب یہاں پر یہ جو وسیلہ ہے اس کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ آپ کسی کے واسطے اور وسیلے سے دعا نہیں مانگ سکتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بزرگ کے واسطے سے یا وسیلے سے مجھے یہ عطا کر دے یا نبی کے وسیلے سے مجھے یہ چیز دے دے, نعوذ باللہ. نہیں, وسیلہ کیا ہوگا کہ اپنے کوئی نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا, جیسے کہ بنی اسرائیل کے وہ جو تین لوگ تھے جو کہ غار میں پناہ لینے کے لیے گئے تو غار بند ہو گیا تھا اس کا دہانہ, تو ان لوگوں نے اس وقت وسیلہ, اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک کاموں کا وسیلہ یہ واسطہ دے کر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں فلاں کام تیری خاطر کیا تھا بس, تو اگر جانتا کہ وہ تیری خاطر کیا تھا تو یہ پتھر ہٹا دے, تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. پھر دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے بھی فلاں کام تیرے واسطے کیا تھا, تیرے ہی خوشی کے لیے کیا تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے پتھر اور ہٹا دیا. پھر تیسرے شخص نے کہا, تو پھر پتھر اتنا ہٹ گیا کہ وہاں سے نکل گئے. تو وسیلہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے اپنی نیکیوں کے ذریعے سے, یعنی ہر اس ذریعے کے طالب ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ, جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکیں اور اس کی رضا کو آپ پہنچ سکیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وسیلے کے بعد جاہدو کا لفظ ہے, مطلب آپ کو وسیلہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی. یہ جو جدوجہد کا لفظ ہے وہ جاہدو, یہ ایکچولی آپ دیکھیں کہ جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں, ایٹ موسٹ اسٹرگل آپ کہہ سکتے ہیں, کہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا, وہ وسیلہ تلاش کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. وہ وسیلہ بیٹھے بیٹھے نہیں حاصل ہو جائے گا کہ آپ 40 مرتبہ فلاں چیز پڑھ لیں, 100,000 مرتبہ فلاں آیت کریمہ پڑھ لیں, یا آپ 200 مرتبہ کچھ اور پڑھ لیں تو آپ کو وسیلہ مل جائے گا. نہیں، وسیلے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنا پڑے گی، محنت، ہر وہ نیک کام، ہر اس نیک عمل کے لیے آپ کو آگے بڑھ کر جدوجہد اور کوشش کرنی پڑے گی جو اللہ تعالیٰ کے قریب آپ کو کر دے. تو وسیلہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کے پاس مرتبہ اور اس کی محبت طلب کرنا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی نیک کام کرنا ہوگا. آپ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی محبت طلب کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا کام کرنا ہوگا. نیک اعمال بھی وسیلہ ہے اور تقرب الہی کا ذریعہ ہے. تو یہ وسیلہ ہوگا، امید ہے وسیلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، کہ آپ کوئی ایسا نیک کام کریں جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام کر سکیں. کہ اللہ کا محبوب انسان اپنے تمام اعضاء کو اس طرح استعمال کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہ وسیلہ ہوا جدوجہد کرنا اللہ کی راہ میں. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس دن انسان زمین بھر سونا فدیے میں دے کر بچنا چاہے گا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کیا اس سے تقاضا کرتا ہے کہ کیا کرو، صرف تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ انسان سے بس تھوڑی سی قربانی مانگتا ہے، تھوڑی سی جدوجہد مانگتا ہے، تھوڑی سی عبادت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تم میری عبادت کرو، میرے آگے جھکے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میں نے تم سے اس سے بہت کم چیز مانگی تھی دنیا میں، تم سے کہا تھا کہ بس میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور صرف میری عبادت کرنا، لیکن تم نے کیا کیا، شریک بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے کسی اور کی عبادت کرنے لگے، شریک ٹھہرا لیا اللہ کی عبادت میں. لہٰذا پھر ایسے لوگوں کی آخرت میں کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اور جیسے کہ بینک جو کرنسی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ جس ملک کی کرنسی ہے اسی ملک میں کام آ سکتی ہے. تو اب یہ جو سونا وغیرہ ہوگا، اگر انسان کے پاس زمین بھر بھی سونا ہوگا تو کل قیامت کے دن وہ سونا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. آج اگر آپ ایک ریال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو یقین جانے کہ وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، لیکن کل آپ زمین بھر کے سونا دینا چاہیں گے تو وہ آپ سے قابل قبول نہیں ہوگا. تو آپ بتائیے کہ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے، کہ آج جب موقع ہے، وقت ہے ہمارے پاس، تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے وہ وسیلے تلاش کریں، اس کی مرضی کے کام کریں. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر معاملے میں مدد فرماتا جائے گا. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ پھر بندہ انسان جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگتا ہے. حدیث قدسی میں جیسے آتا ہے نا کہ پھر بندہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اور بندہ جب نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ دوست بن جاتے تو بندہ وہی کام کرنے لگتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے. لہٰذا اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں، کوشش کریں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ آپ کوئی اونچا درجہ حاصل کر لیں گے وسیلہ تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس، یا آپ اس سے نزدیک ہو جائیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حلول کر گیا کسی میں، کہ اب ہمارا درجہ اتنا اونچا ہو گیا، ہم ریاضت سے اتنے اونچے درجے پر پہنچ گئے کہ نعوذ باللہ میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جائے والا معاملہ، تو وہ چیز بالکل ہی غلط ہے، یہ عقیدے کا بگاڑ ہے. اور اس سے ہم کو بالکل بچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ عقیدے کا بگاڑ ہمارے اندر آئے. کہ نعوذ باللہ جب نبی جو ہے کسی وجہ سے ان کو نماز معاف نہیں ہو سکی، تو بھلا کسی عام انسان کو نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے اور وہ کیسے حلول ہو سکتا ہے. اور وسیلے کے تعلق سے ایک اور چیز آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدھے سیدھے کیسے جائیں گے آپ جنت میں، آپ کو اوپر چڑھنا ہے اگر تو آپ کو سیڑھی چاہیے اس کے لیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو آپ کو پہلے اللہ تعالیٰ کے جو قریبی بندے ہیں ان کا وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا، سفارش کروانی پڑے گی، تب یہ بندے سفارش کریں گے تو آپ کی جو ہے سفارش اوپر پہنچے گی. تو نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی شہرخ سے بھی قریب ہوں، مجھے پکارنے کے لیے تم کو کسی وسیلے کی اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم سیدھا ڈائریکٹ مجھے پکار سکتے ہو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہارا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. آگے وہ آیتیں آ رہی ہیں جس میں چوری کا ذکر ہے اور اس کی سزا کا بیان کیا گیا ہے، سزا کو بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 38، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب الیہ ان اللہ غفور رحیم. اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پر اس پر مائل ہو جائے گی، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اب یہاں پر سزا کی بات آئی ہے، اب چوری کی بات آئی ہے۔ کچھ لوگ آبجیکشنز لیتے ہیں کہ اچھا اسلام میں کتنی سخت سزائیں ہیں اور کتنی تکلیف دہ سزائیں ہیں۔ ایکچولی یہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں پر اگر یہ اسلامی سزائیں قائم ہوں گی وہاں چوری ہوگی نہیں۔ آپ نے دیکھو گے کہ آج کل بات بات پر ڈاکے پڑتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کسی کا پرس چھین کے بھاگ جاتے ہیں، کسی کا مال غصب کر لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے تاکہ جس کا حق حلال کا کمایا ہوا مال ہے، محنت سے کمایا ہوا، اس پر اسی کا حق ہے، کسی دوسرے کا حق کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اسلام پہلے سزائیں امپلیمنٹ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ سورہ مائدہ 6 ہجری میں نازل ہوئی، 6 ہجری کے بعد نازل ہوئی، تو مکہ کے 13 سال تک اور مدینہ کے 6 سال تک، یعنی ٹوٹل 19 ایئرز تک ایسے کوئی احکامات نہیں نازل ہوئے، ایسی کوئی سزائیں نہیں بتائی گئی۔ 16 سال کے بعد، تقریباً 20 سال کے بعد یا 13 سال کے بعد ایسی سزائیں پھر بتائی گئی، جب اسلام اصل میں یہ چاہتا ہے کہ پہلے اسلام ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی ڈیولپ کرتا ہے، ایک ایسا اچھا معاشرہ بناتا ہے جس میں پہلے تربیت کی جاتی ہے، اصلاح کی جاتی ہے، اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی دلوں کے اندر پیدا کیا جاتا ہے، اچھی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ جب یہ گراؤنڈ تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سزائیں نافذ کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے شروع میں سزائیں نہیں نازل فرما دی، کوئی مکی صورت میں آپ کو سزائیں نہیں ملے گی پورے 13 سال میں، لیکن جو سزائیں ملتی ہیں وہ مدنی صورت میں ملتی ہے کہ جب ایک ذہن بن جاتا ہے تو ذہن بنانے کے بعد سزاؤں کو لایا جاتا ہے، یعنی کہ آپ پہلے سزائیں لائیں اور پھر بعد میں ذہن بنائیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو چوری کی سزا ہے یہ اتنی سخت کیوں بتائی گئی؟ کیونکہ اس سے مال کی حفاظت ہوگی، یہ ایکچولی انسانوں کے فائدے کے لیے سزائیں، جو بھی حدود اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر چوری کا ہاتھ کاٹنا ہے، مرتد کی سزا ہے، اسی طرح سے جو زنا کرنے والے ہیں ان کی سزا ہے۔ تو کچھ سزائیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھی ہیں اور خود ہی اس کا حکم دیا ہے۔ لیان ہے، یعنی وہ جو بیوی اگر کوئی بے وفائی کرے اور ہسبینڈ دیکھ لے، اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھی۔ تو لہٰذا کچھ حدود جن کو حدود کہا جاتا ہے، جن پر حد جاری کی جائے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود سے تجویز کی ہیں، تو لہٰذا ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود جب زمین پر نافذ کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس سے امن و امان ہوتا ہے معاشرے میں، اس سے ایک دوسرے انسان کا مال محفوظ رہتا ہے، انسان کی جان، اس کی عزت، اس کا نسب محفوظ رہتا ہے۔ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہیں اس سے، یہ اس میں سراسر انسان کے فائدے، انسان کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں۔ لہٰذا یہ سزاؤں کا مذاق نہ بنایا جائے، یا ان کو خدا نخواستہ وحشیانہ سزائیں نہ کہی جائیں، کیونکہ یہ ہمارے مال کی حفاظت کے لیے ہی یہ سزائیں رکھی گئی ہیں۔ آیت نمبر 41، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین حادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہو جو منہ سے کہتے کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ یہ یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور منافقین بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ان کے دل ہدایت کی طرف آتے ہی نہیں تھے، ان کا خود کا فیصلہ تھا کہ ان کو ہدایت قبول نہیں کرنا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کجی کی طرف موڑ دیا ان کے دلوں کو، لہٰذا ان کو ہدایت نہیں ملی۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں۔ سحت اصل میں رشوت کو کہا جاتا ہے، یا ناجائز مال یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اس کو پیسہ دینا تو رشوت لینے والے ہیں. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. انکار کر دو تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے, اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ اشارہ ہے ایکچولی اس ایک کوئی بہت ہی معزز گھرانے کا یہودی تھا, اور اس گھر کے خاتون نے اس سے کچھ گناہ سرزد ہو گیا, یعنی مرد اور عورت کے درمیان کچھ گناہ ہو گیا, اور تورات میں اس کی سزا رجم تھی. لیکن یہ دونوں کو یہ چاہتے تھے کہ سنسار نہ کیا جائے, لہٰذا یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے, اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ کے رسول کے پاس اس کی کچھ اور سزا ہوگی تاکہ رجم سے وہ بچ جائے. تو انہوں نے جب یہ اللہ کے رسول کے سامنے لے کر آئے معاملہ, تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تمہارے کتاب میں اس کا کیا معاملہ ہے, کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنا. تو آپ نے ان کے علماء کو پوچھا یا قسم دے کر پوچھا, کہا جاتا ہے کہ تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی کیا یہی سزا ہے؟ تو انہوں نے پھر وہی جھوٹا جواب دیا. لیکن ان میں سے ایک شخص, کہا جاتا ہے جو خود یہودیوں کے درمیان اس وقت تورات کا سب سے بڑا عالم تھا, خاموش رہا. آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تجھے اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طور پر تمہیں شریعت عطا کی, کیا واقعی تورات میں زنا کی یہی سزا لکھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا. واقعی یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے, مگر ہمارے یہاں جب زنا کی کثرت ہوئی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا, اور چھوٹے لوگوں سے یہی حرکت سرزد ہوتی تو انہیں رجم کر دیا جاتا. پھر جب اس سے عوام میں ناراضگی پیدا ہونے لگی تو ہم نے تورات کے قانون کو بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے جائیں اور انہیں منہ کالا کر کے گدھے پر الٹے منہ سوار کیا جائے. اس کے بعد یہودیوں کو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی, اور پھر اللہ کے رسول کے حکم سے زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ حکم ہم کو قرآن میں نہیں ملتا ہے, یہ حکم حدیث سے ہم کو ملتا ہے, اور یہ حکم تورات میں بھی موجود تھا, اور یہ حکم آج حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شادی شدہ مرد ہوں گے اور ان سے زنا سرزد ہوا ہوگا تو اس کی سزا رجم ہے, اور یہ ہم کو حدیث سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے حدیث بھی قانون بناتی ہے. قرآن اور حدیث مل کر دونوں شریعت بناتے ہیں, اور قرآن اور حدیث مل کر قانون بناتے ہیں. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ایکچولی وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں, کیونکہ بہت ساری سزاؤں کا ذکر یا بہت ساری ڈیٹیل جو ہم کو ملتی ہے سزاؤں کی یا زکوٰۃ کی یا نماز کی, وہ سب ہم کو حدیث میں ملتی ہے. تو جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اصل میں وہ بہت سارے قرآن کے احکامات کو نہیں ماننا چاہتے, اس لیے وہ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں. تو جو یہ کہتے کہ ہم اہل القرآن اور ہم صرف قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے, ایکچولی وہ کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہیں. وہ قرآن کو بھی نہیں ماننا چاہتے, کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو جاننا ضروری ہے اور حدیث کو سمجھنا ضروری ہے. آیت نمبر 44. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی, سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے, اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے, کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. بس اے گروہ یہود, تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو, اور میری آیت کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. اب یہاں پر تورات کو ہدایت پلس نور کہا گیا, کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی جس میں انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر دی, بالکل بلکہ اس کو بدل کر رکھ دیا اور اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا. پھر ان کے ربانی کہا گیا, یہاں پر ربانی با عمل علماء جو لوگوں کی تربیت کرتے تھے, اور احبار فقہ ہوا کرتے تھے جو فقہی مسائل پر فتوی دیا کرتے تھے. اب یہاں پر خاص طور سے ان دونوں کا ذکر ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہی دو لوگوں کی وجہ سے دین قائم اور دائم رہتا ہے, اور ان سے آگے علم آگے پھیلتا اور بڑھتا ہے. جب یہی لوگ بک جائیں اور جب یہی لوگ کتاب سے ہٹ کر اپنے من مانی فیصلے دینے لگیں یا اپنی مرضی کے مطابق فتوی دینے لگیں, تو آپ بتائیں کہ دین کی شکل کتنی بگڑ جائے گی. اور احبر حبر سے ہے, علماء کو کہتے ہیں, اسپیشلی فقہا کو جو لکھنے کا کام کرتے ہیں, جو فتاوی دیتے ہیں یا پھر جو فقہی مسائل جانتے ہیں. تو یہ دونوں آپ دیکھیں کہ یہاں پر دونوں کا خاصے سے ذکر کیا گیا. اگر کہا گیا کہ ان کو حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا, چونکہ ان لوگوں کو حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا تورات کا, ان لوگوں نے اس کی حفاظت نہیں کی اور اس کو چینج کر کے رکھ دیا. لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہاں پر کنٹینیوسلی تین چار آیت میں کہا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. آیت نمبر 45, 47 اور پیچھے ہم نے 44 پڑھا. اب یہاں پر جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی نہ کرے وہ کافر ہیں, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں. کافر, ظالم, فاسق, اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. تو جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے انہیں کافر, ظالم اور فاسق کہا گیا ہے. اور اس پر ڈیٹیل میں جو ہم شریعہ, آج ہمارے یہاں مسلم پرسنل بورڈ موجود ہے, آپ کو معلوم ہوگا. اور چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور وہاں پر نان مسلم جو ہے عدالتیں ہیں اور وہ نان مسلم کانسٹیٹیوشن فالو کیا جاتا ہے, تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے اسپیشل قانون بنایا گیا. ہمارے علماء نے اس کے لیے بہت محنت, کوشش, جدوجہد کی اور یہ قانون کو پاس کرایا. تو یہ ایک ایکٹ ہے وہاں پر مسلمانوں کے لیے کہ ان کے فیملیز سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں, مسلم پرسنل لا جو کہ روح ملت کا محافظ ہے, جس میں ہمارے عائلی قوانین کی ہم کو آزادی ہے کہ ہم اپنے جو فیملی لاز ہیں وہ ہم اپنے قرآن اور حدیث سے حل کریں گے انشاءاللہ. تو جو اگر مسلم پرسنل لا سے محرومی, دراصل ملی تشخص کی موت ہے, جو ہماری ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے جو وہاں پر ہماری آئیڈینٹیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر ہم نے مسلم پرسنل بورڈ کو چھوڑ دیا. تو ان دین کے احکامات پر عمل کرنا یہ بھی عبادت ہے, اور اسلام عبادت کا بہت وسیع اور جامع تصور دیتا ہے اصل میں. تو لہٰذا ہم کو اپنے قرآن اور حدیث کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے اور اس کو ہم کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ مسلم پرسنل کے بورڈ کے ذریعے جو کام ہوتے ہیں وہ سب ہمارے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتے ہیں. یہ ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے, اور یہ سب احکامات کتاب اور حدیث میں شامل ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے, اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبر کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا, اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی, اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی, اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے, اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے, اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے, اور اس کے محافظ و نگہبان ہیں. لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو, اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی, اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا, لیکن اس نے یہ اس لیے کیا جو کچھ تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبق لے جانے کی کوشش کرو, آخر کار تم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے, پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. یہاں پر شریعت کا لفظ اور منہاجہ کا لفظ ہے, شرعت و منہاجہ. شریعت پانی کے راستے کو یا پانی پینے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا راستہ بنایا جو ہمیں زندگی کی طرف لے جاتا ہے. شریعت کے بہت وسیع معنی ہے ماشاء اللہ, اور بہت بہترین لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور منہاجہ مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, یعنی قرآن اور سنت, یہ دو چیزیں ہیں جس پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم آپس میں اختلاف میں نہ پڑو, بلکہ کیا کرو, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو, اور تم کو پلٹ کر اللہ ہی کی طرف آنا ہے, اور اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ جو کچھ تم اختلاف کرتے رہتے. تو شریعتیں جو ہے یہ شریعت امتوں کے اختلاف کے ساتھ بدلتی رہیں, لیکن بڑے بڑے اصول ہر زمانے اور مکان میں ایک ہی رہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی بہن کا نکاح جائز تھا, لیکن اب وہ منسوخ ہو گیا. اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ تعظیم جائز تھا, لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیم جائز نہیں. اب سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اس کے علاوہ کسی انسان کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا اور مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، آیہ 50۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی جو اسلام سے پہلے کا طریقہ تھا اس کو جاہلیت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے۔ یعنی یہاں پر صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے بعد میں آنے والوں کی بھی تعریف اس میں شامل ہو، کیونکہ جو لوگ بھی اللہ کے دین کی پیروی کریں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، کہ یحبہم ویحبونہم، اور وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم مومنوں کو بھی کیا ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونا چاہیے، ہم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے نہ بنے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے والے نہ بنے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کریں، درگزر سے کام لیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے۔ تمہارے رفیق تو در حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنا دیے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر اسی بستی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہاں کے رہنے والے مچھلیاں پکڑتے تھے اور جن کو منع کیا گیا تھا کہ ایک دن وہ کوئی کام نہ کریں سوائے اللہ کی عبادت کے، تو انہی کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے پر غضب کیا گیا، ان پر لعنت کی گئی اور وہ بندر بنا دیے گئے۔ اب یہاں پر ایکچولی جو آئیڈیالوجی ہے، یعنی ہم کو چاہیے کہ ہم صرف جو اللہ تعالی نے ہم کو جو سوچ دی ہے، جو عقیدہ دیا ہے، تو ہم اسی سے محبت کریں، اور ہم غیر مسلموں کے طریقے سے یا ان کی آئیڈیالوجی سے ہم مرعوب نہ ہوں، ورنہ پھر ہم اسی میں گرفتار ہو جائیں گے اور پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی انجام ویسا ہو، اللہ نہ کرے۔ لہٰذا ہم کو اسلام ہی کے بارے میں سوچنا ہے اور اسلام ہی کے تعلق سے خیر خواہی ہمارے اندر ہونی چاہیے. جب یہ لوگ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے کہ ہم ایمان لائے حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب معاشرے میں برائی کا پھیل جاتی ہے, جب اس کے جو ذہین لوگ ہیں, جو اکابر ہیں, جو علماء ہیں, جن کا معاشرے پر ہولڈ ہے, جب وہ برائی کو برائی بتانا چھوڑ دیں گے اور برائی پر زبان کھولنا چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا, معاشرے میں برائی اور پھیلتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ لوگ اتنے گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں تو ان کے جو مشائخ ہیں, جو ان کے شیخ ہیں, جو ان کے اسکالرز ہیں, جو ان کے علماء ہیں, کیوں زبان نہیں کھولتے؟ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یہ کام برابر کرتے جاؤ گے, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لیکن جب تم یہ کام چھوڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے کرتا ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لیتا ہے جو گناہگار تو نہیں ہوتے لیکن وہ بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ پھر آپ دیکھیں آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی, کیونکہ ہم نے وہ کام جو ہمارا فریضہ تھا وہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم دنیا سے برائیوں کو مٹانے والے بنے اور بھلائیوں کی تبلیغ کرنے والے بنے. تو مومن کی کوالٹیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا, اپنا کام کیے چلے جاتا ہے, نیکیوں کی تبلیغ کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں, جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے, اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کی بجائے اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرنے کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کتاب کو آپ نافذ کرتے ہیں یا کتاب کے احکامات کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو زمین اپنی پیداوار خوب اگاتی ہے اور آسمان سے خوب پانی برستا ہے جس کی وجہ سے فصلیں اور گھنی اور زیادہ پھلدار ہوتی ہیں ماشاء اللہ. تو آپ دیکھیں کتاب کو نافذ کرنے کا, کتاب کو امپلیمنٹ کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی دیتا ہے, کشادگی دیتا ہے اور الحمدللہ بہت ساری چیزوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر لوگ کیسے تھے, بد عمل تھے. 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان اللہ لا یہد القوم الکافرین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے, یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا, مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے, مسلمان ہو یا یہودی, صابی ہو یا عیسائی, جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے, مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا, اور اپنے نزدیکی سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی سب حرکات دیکھتا رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی، پھر کہ یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے۔ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ یہاں پر کیوں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ ان لوگوں نے ان دونوں کو خدا بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، مطلب وہ کسی ضرورت کے محتاج تھے، ان کو کھانے کی ضرورت تھی، اور جو رب ہوتا ہے اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ ان سے کہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتے نہ نفع کا، حالانکہ سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں نہ غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا اس سبیل سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ الحمدللہ، چھٹا پارہ ختم ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔